إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں پر انسان کے لیے راحت اور تکلیف دونوں کے حالات ہیں. ایک آدمی بچپن سے لے کے اپنی موت تک دو حالات میں ایک کے بعد ایک جاتا رہتا ہے, کبھی راحت اور آسائش کے حالات ہوتے ہیں اور کبھی تکلیف اور آزمائش کے حالات ہوتے ہیں. جب تک زندگی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے تکلیف بھی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے, اور دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کبھی آزمائش کے طور پر دنیا میں اور کبھی آدمی کے برے اعمال کے نتائج کی وجہ سے, آدمی کی بدعملی کے نتیجے میں, کبھی انسان کی خارجی چیزیں مخلوقات ان کی وجہ سے ایک آدمی کو تکلیف اور مصیبت اور پریشانی, درد, رنج, غم, الم, یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں. دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت میں بھی تکلیف ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اچھے برے سب کو تکلیف پہنچتی ہے, سب پر مصیبت آتی ہے, لیکن آخرت کی دنیا میں اللہ کے نیک بندوں سے مصیبت اور تکلیف ہٹا دی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں ایک بار آدمی پر تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, مصیبت آ جائے تو وہ ہٹ نہیں سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالی نے مسائل دیے ہیں تو مسائل کا حل بھی دیا ہے. یہ آدمی بیمار پڑ جائے وہ علاج کر سکتا ہے, دوائی استعمال کر سکتا ہے, وہ مصیبت میں پھنس جائے وہ کسی ترکیب کے ذریعے سے اس مصیبت سے باہر نکل سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسائل مخفی ہوتے ہیں, خود یہ نہیں جانتا ہے کہ میرا مسئلہ کہاں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس مصیبت سے نپٹنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, یہ کمزور ہوتا ہے, مصیبت بڑی ہوتی ہے. ایسے حالات میں ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی حفاظت, اللہ کی نصرت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. اگرچہ انسان اسباب کی اور صلاحیت کی موجودگی کے باوجود کہ ایک آدمی کے پاس مسائل کے حل کی استعداد ہو اور مسائل کے حل کے لیے وسائل ہوں تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے, لیکن جب مسائل کے حل کے لیے کوئی راستہ نہ ہو اور اس کے اپنے اندر بھی کوئی صلاحیت نہ ہو نپٹنے کی تو ایسی صورت میں آدمی زیادہ محتاج ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور ایسے ہی اوقات میں ایک انسان جو واقعی ایمان والا ہو اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. یہ دنیا میں ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے ایمان کے بڑھنے کا. ایک آدمی کے اوپر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس نے دیکھا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے نصرت کی دعا کی، اللہ نے غیب سے اس کی مدد کی، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ سوچتا ہے واقعی اللہ تعالی دعاؤں کا سننے والا ہے، واقعی اللہ تعالی اسباب کا محتاج نہیں ہے، واقعی اللہ اپنے بندوں کی جب بندے اس سے دعا کرتے ہیں تو مدد کرتا ہے. تو دنیا میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات مصیبت جب آتی ہے اور آدمی کے پاس اس کا اپنا ایمان ہوتا ہے، اس ایمان کی بنیاد پر اللہ سے جب وہ مانگتا ہے اور پھر اللہ اس ڈالی ہوئی مصیبت کو خود ہٹا دیتا ہے، تو مصیبت تو آئی، مصیبت گئی، لیکن پہلے جو ایمان تھا اب ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو مصیبت کا بھی نیک بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن منافق، فاجر، اللہ کو بھولا ہوا انسان، اس پہ مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے حالات میں غور و فکر نہیں کرتا ہے، وہ حالات کو اللہ تعالی سے جوڑ کے نہیں سوچتا ہے، وہ اپنے حل کو اللہ تعالی سے جوڑ کے نہیں سوچتا ہے، بس وہ دنیا ہی میں کھویا رہتا ہے اور اس کو اللہ کا قرب نہیں مل پاتا ہے. تو مختصر یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، جب تک زندہ ہے مسائل ہیں، چاہے وہ ایک عام انسان ہو یا وہ ایک نبی اور رسول ہو، چاہے وہ ایک مومن ہو یا وہ کافر ہو، ہر انسان کے لیے مصیبتیں پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو مصیبتیں اور ان کا حل، چاہے وہ مادی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد کی صورت میں ہو، اللہ نے حل بتا دیا ہے. اسی پس منظر میں آج کی ہماری اپنی یہ صورت ہے جس کی تفسیر ہم کو دیکھنا ہے. اس کی تفسیر پر مستقلا ابن القیم رحمہ اللہ نے، ابن القیم الجوزیہ، بعض لوگ ان کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ ابن الجوزی ان کو سمجھتے ہیں، دو الگ لوگ ہیں، ایک ہیں ابن الجوزی، یہ الگ ہیں، یہ تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے، زاد المسیر ان کی تفسیر ہے، اور دوسرے ہیں ابن القیم، جن کا ایکچولی جن کو کہا جاتا ہے ابن القیم الجوزیہ، ان کے والد ایک مدرسہ تھا الجوزیہ، اس کا لمبا نام ہے، اس مدرسے کے وہ قیم تھے، قیم تھے، نگران تھے، سپرنٹینڈنٹ یا جو بھی آپ اس کو بولے ناظم تھے، تو ان کا بیٹا ابن القیم الجوزیہ، تو یہ دوسرے ہیں، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور بہت ہی عمدہ اور نفیس کلام ان کا تفسیر میں، احکام میں، تقلید کے خلاف اور معرفت الاحکام کے اندر کے اعمال کی اور احکام کی کیا حکمتیں ہیں، بہت اچھی ان کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. بہرحال اس سورت کے بارے میں، اس سورت میں پانچ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یہ آیتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے مسلمان، بڑے تو بڑے، بچے بھی سورت جانتے ہیں، اور یہ بہت خوش قسمتی کی چیز ہے کہ قرآن کی سورت عام طور سے مسلمان جانتے ہیں، اور بہت سارے فاتحہ دینے والے تو پہلے سے ہی سیکھے ہوئے ہیں اس کو، کیونکہ فاتحہ کا حصہ ہوتا ہے یہ. اور یہ اور بات ہے کہ الگ الگ علاقوں کی فاتحہ الگ ہوتی ہے، تو کون اس کو شامل کیے ہوئے، کون اس کو شامل نہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن عام طور سے تجربہ یہ ہے کہ مسلمان، بڑے بچے، مرد، عورت، اس سورت کو جانتے ہیں، یہ ان کو حفظ ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ افسوس کی چیز یہ ہے کہ عام طور سے مسلمان اس سورت کی تفسیر یا معنی کم از کم نہیں جانتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس دور کا کہ مسلمان قرآن کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کے معنی نہیں جانتے ہیں. قرآن کے الفاظ کا ایک فائدہ ہے, پڑھنے کا ایک فائدہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن قرآن کے معنی سے محروم انسان کے جینے کی سطح بالکل اور ہوتی ہے. اور قرآن کو سمجھنے والا انسان, قرآن کو سمجھنے والا انسان جو قرآن کے معنی جانتا ہو, چاہے پورا قرآن ہو یا کچھ حصہ ہو, اس کے جینے کی سطح بہت اوپر ہوتی ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر اپنے جینے کی سطح اونچی کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہیے کہ کم سے کم یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آدمی پڑھتا ہے نماز میں, ان صورتوں کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کا ترجمہ سمجھے, اور ان آیتوں میں کیا بات ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. علماء نے بہت ساری تفسیریں لکھی ہیں, مختصر سے لے کے مطول, چھوٹی تفسیر سے لے کے بڑی تفسیر. ان تفسیروں کو پڑھے, پورا قرآن پڑھنے بیٹھے گا تھوڑا تھک جاتا ہے آدمی, ڈر جاتا ہے, اور بقرہ بعض لوگ بار بار زندگی میں پڑھتے ہی رہتے ہیں, آگے پہنچتے ہی نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی صورتوں سے آپ شروع کریں, تیسواں پارا ہے ہمارا, ان کی صورتیں جو ہیں آدمی عام طور سے نماز میں پڑھتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو آج ہمارے اس درس میں ہم اسی ایک چھوٹی سی صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, قرآن اور احادیث اور سلف کے اقوال کی روشنی میں ان آیتوں کے کیا معنی. اس سے پہلے کہ ہم اس صورت کی تفسیر دیکھیں, اس صورت کی فضیلت کیا ہے ہم یہ دیکھیں گے, اور بہت زیادہ فضائل ہیں, میں مختصر کچھ روایت ذکر کروں گا, دو تین روایتیں میں ذکر کروں گا. دو صورتیں قرآن کی ہیں, ایک سورۃ الفلق جس کی تفسیر آج ہم دیکھیں گے, اور اس کے بعد کی صورت ہے سورۃ الناس جو کہ قرآن کریم میں مصحف میں آخری صورت ہے. ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پناہ مانگنا سکھایا ہے. پہلی صورت سورۃ الفلق میں خارجی باہر کے دشمنوں سے پناہ ہے, اور ایسے دشمن جو جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں, مادی اعتبار سے نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان میں کھلے چھپے یعنی موذی, ذی عقل اور غیر عاقل, ان سب کے بارے میں آتا ہے, میں آگے آؤں گا اس کے اوپر. اور دوسری صورت ہے سورۃ الناس, اس میں دنیاوی نہیں بلکہ اس میں دینی اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے انسان کے فساد کے لیے جو دشمن انسان کا ہے شیطان ابلیس, اس سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پناہ مانگنا ہم کو سکھایا ہے. ابن قیم نے ان دونوں صورتوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ان دونوں کی تفسیر بیان کی ہے, اور یعنی معوذتین ان دو صورتوں کو کہا جاتا ہے, معوذتین یعنی دو صورتیں جن میں پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے. تو اس کے ساتھ اگر قل ہو اللہ احد کو ملا دیا جائے تو تغلیباً تینوں کو ملا کے ان کو معوذات کہا جاتا ہے. تو تین صورتیں جو اللہ کی پناہ کا ذریعہ ہیں. تو آج ہم صرف ایک صورت کے بارے میں دیکھیں گے, سورہ الفلق. الفلق اس صورت کو سورۃ الفلق نام کیوں دیا گیا, اس میں آیت میں ہی الفاظ ہیں قل اعوذ برب الفلق, تو اس وجہ سے اس کو فلق کا نام دیا گیا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے ایک صحابی سے کہا یا عقبۃ بن عامر, اے عقبہ ابن عامر, الا اعلمک سورا, کیا میں تم کو کچھ صورتیں سکھاؤں, ما انزلت فی التورات ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلہن, ان صورتوں کی طرح نہ تورات میں کوئی صورت ہے, نہ زبور میں کوئی صورت ہے, نہ انجیل میں کوئی صورت ہے, اور نہ الفرقان میں قرآن میں کوئی صورت ہے. پورے قرآن میں ان صورتوں کی طرح کوئی صورت نہیں, اتنی عظیم الشان یہ صورتیں ہیں. لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا, کوئی رات تیری ایسی نہیں ہونا چاہیے جس میں تو ان تین صورتوں کی قرأت نہ کرے, ہر رات تو ان کو پڑھا کر. کون سی صورتیں ہیں, آپ نے فرمایا قل ہو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس, یہ تین صورتیں ہیں جو قرآن کی مصحف میں, مصحف کی آخری تین صورتیں ہیں. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پوری کی پوری ہر رات میں پڑھنے کی بات آپ نے کہی ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرح کوئی صورت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں، باقی قرآن میں ہے. تو یہ تین صورتیں ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، قرآن کی صورتیں ہیں. سورن ان کو کہا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہیں. اس روایت کو امام ابن حبان اور امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. دوسری حدیث دیکھیے، عقبہ ابن عابس الجہنی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا ابن عابس، یا ابن عابس، الا ادلک او قال الا اخبرک، کیا میں تم کو بتاؤں، الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والے جو کسی چیز سے، کسی چیز کے شر سے پناہ مانگے، سیکیورٹی مانگنے والے، امن مانگنے والے، حفاظت مانگنے والے، جنہوں نے کسی چیز سے پناہ مانگی ہو، کسی ذریعے سے پناہ مانگی ہو، تو سب سے بہتر ذریعہ اللہ کی پناہ مانگنے کا کیا ہے بتاؤں. اللہ کی پناہ مانگنے کا، اللہ کی سیکیورٹی مانگنے کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے؟ قال بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. قال قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین، یہ دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں ہیں، یہ اللہ کی پناہ مانگنے کا سب سے اچھا اور افضل ذریعہ ہے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے. اور آگے آئیے، عبداللہ ابن خبیب کہتے ہیں خرجنا فی لیلت مطر وظلمت شدیدہ، ایک رات بارش کی رات تھی اور بہت ہی اندھیرے والی رات تھی، ہم باہر نکلے، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا، ہم باہر اس لیے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں تاکہ ہم آپ ہم کو نماز پڑھائیں، آپ ہم کو نماز پڑھائیں. فادرکنا ہو، تو آپ کو ہم نے پایا، ہماری ملاقات آپ سے ہوئی. فقال اصلیتم، آپ نے کہا تم نے نماز پڑھ لی. فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ نہیں کہا. بعض علماء نے کہا کہ ان کو ایسا ہوا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے. فلم اقل شیئا فقال اقل، آپ نے کہا قل. فلم اقل شیئا، تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا، میں نے کچھ نہیں کہا. ثم قال قل، آپ نے کہا کہہ، بول. کہتے ہیں فلم اقل شیئا، میں کچھ بھی نہیں کہہ پایا. ثم قال قل فقلت یا رسول اللہ ما اقول، جب آپ نے اتنی مرتبہ کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کہوں میں، کیا کہوں. قال قل، قل هو الله احد والمعوذتين اور حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، صبح ہو اور شام ہو، صبح شام، یہ تین مرتبہ یہ تین صورتیں تو پڑھا کر، صبح شام تین مرتبہ یہ تین صورتیں تو پڑھا کر. تکفیک من کل شیء، یہ تین صورتیں تیرے لیے ہر چیز کے مقابلے میں کافی ہو جائیں گی. سیکیورٹی کے لیے شارٹ کٹ، تین مرتبہ صبح شام، یہ تین صورتیں تو پڑھا کر ہر چیز کے مقابلے میں تیرے لیے حفاظت کے لیے تین صورتیں کافی ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے تجھ کو حفاظت ملے گی. اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد، بری نظر لگتی ہے تو نظر لگنا یہ حق ہے، ہوتا ہے ایسا، تو جنات سے اور بری نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ یہ دو صورتیں معوذتان نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہی دو کا اہتمام کرنا شروع کیا اور اس کے سوا جو کچھ تھا وہ سب چھوڑ دیا. یعنی یہ کافی ہے, اور کچھ سیکیورٹی کے لیے پناہ کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں, یہ دو بہت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کا اہتمام شروع کیا. یہ ترمذی نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. تو ان صورتوں سے, ان حدیثوں سے ان دو صورتوں کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے بندے کی شرور سے, شر سے حفاظت کے اعتبار سے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان دو صورتوں میں آپ کو پہلے دو لفظ ملیں گے, قل اعوذ. تو یہاں پر کہا گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس کی, برب الفلق یا برب الناس. تو یہاں پر رب سے یعنی رب کی پناہ ہم مانگ رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں. اعوذ, اعوذ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ عربی زبان میں کہتے ہیں پناہ مانگنے کے لیے, حفاظت مانگنے کا. استعاذہ کے معنی کیا ہے؟ حفاظت مانگنا, سیکیورٹی مانگنا, پناہ مانگنا, بچاؤ مانگنا, آڑ مانگنا, حفاظت طلب کرنا, اس کو استعاذہ کہتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اعوذ. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب وہ عورت پیچھے پڑ گئی تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. کیا کرتی ہے اللہ کی پناہ؟ غلط کام ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو معاذ اللہ, اللہ کی پناہ نبی نے بھی مانگی. اور ایسی کئی صورتیں ہیں اور کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ کے نبیوں نے اور حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی, اور اللہ نے خود ایمان والوں کو یہ سکھایا. اسی لیے ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کیوں, اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن شیطان پھر بھی دل میں غلط تفسیر ڈال سکتا ہے. اس لیے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتے ہیں, قرآن پڑھ کے غلط سمجھ کے گمراہ ہوتے ہیں. اگر صحیح ڈھنگ سے پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. لیکن قرآن پڑھ کے لیں گے, اس میں سے نکالیں گے, دیکھو وابتغوا الیہ الوسیلہ, تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے. تو اپنے گھر کی تفسیر اگر قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے تو گمراہ ہی ہوں گے. تو غلط فہم گمراہی کا ذریعہ. اس لیے قرآن پڑھتے وقت آدمی کیا کرے, اللہ کی پناہ مانگے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں استعاذہ کس کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑی تفسیر ہے, میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری چیزیں اشاروں میں سمجھاؤں, اس لیے کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے ابن القیم نے اس کو یعنی تفسیر بیان کی ہے, اور اسی طرح سے دوسری تفاسیر سے بھی میں نے کچھ باتیں جمع کی ہیں. اعوذ کے معنی ہے التجی و اعتصم و اتحرز, حفاظت کے لیے. اور اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں, ایک ستر کے اور دوسرے لزوم اور مجاورہ کے. یعنی ایک معنی اعوذ میں کیا ہوتے ہیں, بچاؤ اور ستر کے, پناہ آڑ کے. اور اسی یہ آڑ ہے, اللہ سے اللہ کی آڑ میں ہم آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے حفاظت ہو رہی دشمن کے مقابلے میں. تو یہ آڑ کے معنی, ڈھال کے معنی, دیوار کے پردے کے معنی اس میں آتے ہیں, ستر کے ڈھانپنے کے معنی آتے ہیں, سیکیورٹی. اور دوسرے لزوم کے یعنی تھامے رہنا, اعتصام کے معنی اس میں آتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کو چھوڑے نہیں, اللہ کو چھوڑے نہیں, اعتصام کے معنی اس میں آتے ہیں. اے اللہ بچا. اسی لیے آپ بچے کو دیکھیں کہ اس میں لزوم کا معنی ہوتا ہے حفاظت کے وقت میں, اگرچہ وہ باپ کے ساتھ ہوتا ہے, بندے کو اللہ کے ساتھ وہ ربط نہیں ہے, وہ مالک ہے, ہمارا معبود ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ حفاظت کا ایک منظر اگر دیکھا جائے, ایک چھوٹا بچہ ہے گھر کے اندر, بلی کتا کچھ آ گیا ایسا سامنے راستے میں, تو بچہ کیا کرتا ہے, باپ اس کے ساتھ میں ہے, ماں اس کے ساتھ میں ہے, بھائی اس کے ساتھ میں ہے, کوئی بڑا اس کے ساتھ میں ہے, فوراً اس کی آڑ میں آتا ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. تو لزوم اور ستر دونوں کے معنی اعوذ میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے جو بندہ اللہ تعالی سے استعاذہ کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے, وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اللہ کو میں چھوڑوں گا تو میں اس مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں گا, میرا کوئی حفاظت والا نہیں رہے گا. تو اللہ کی طرف لپکنا, اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, یعنی اللہ کی پناہ میں آؤ, اللہ کی رضا کی طرف دوڑو, اللہ کی حفاظت کی طرف دوڑو, اللہ کی مرضیات, اللہ کی دین کی طرف دوڑو. تو اعوذ کا جو لفظ ہے اس میں پناہ مانگنا اور حفاظت اور اللہ کو لازم پکڑنا کے میننگ آتے ہیں. یہ ابن قیم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. تو یہاں پر اس صورت میں اعوذ, دونوں صورتوں میں اعوذ کا لفظ آتا ہے. تو اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ رب سے. رب کون ہے؟ رب کے معنی ہے مالک کے, اور رب کے معنی ہے حاکم کے جو بڑا ہوتا ہے, اور رب کے معنی ہے تربیت کرنے والے کے. تربیت میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کم تر سے اعلیٰ کی طرف ترقی دینا. پودا ہے چھوٹا, اس کو آپ سنبھالتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں. بچہ ہے, اس کو برابر دودھ, کھانا, گوشت, پھر سب کچھ. تو چھوٹے سے لے کے بڑا اس کو کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا, اس کے لیے جو مناسب ہے وہ دینا, جو مضر ہے اس سے اس کو بچانا. یہ معنی تربیت کے ہوتے ہیں. ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں, آپ غور کریں اس کے اوپر. تو تربیہ جو ہے رب ہی سے جڑا ہوا لفظ ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ بندوں کی مخلوق کی تربیت کرتا ہے, ہر مرحلے میں اس کو جو چاہیے وہ دیتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ دیکھیں پھلوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. پھل آپ دیکھیں, چھلکا اس کا اللہ نے برابر بنایا ہے. آپ پھلوں کو غور کریں, پھل کیسا محفوظ اللہ رکھتا ہے. آپ بتائیں جو پھل کو محفوظ رکھ رہا ہو اپنے بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. تو ایک جو ہے یعنی اللہ حفاظت کر, وہ رب ہے ہر مخلوق کے لیے. اس نے ایک عجیب نظام بنا رکھا ہے اس کی حفاظت کا, اور اپنے نیک بندوں کی اللہ براہ راست حفاظت کرتا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا, اے آگ ٹھنڈی, ٹھنڈک اور سلامتی ہو جائے ابراہیم کے لیے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر سکتا ہے, کرتا ہے, بشرطے کہ بندہ بندہ ہو اللہ ہی کا, کسی اور کا نہیں. اس لیے مومن کو سکھایا گیا اپنے رب کی طرف لپکے ہوا. اور ان صورتوں میں پورا قرآن دیکھے, اخیر میں بتایا گیا اللہ کی پناہ میں آ تو, اللہ کے سوا کوئی تیری پناہ گاہ نہیں ہے. اللہ کی پناہ میں بندے کو آنے کا حکم دیا گیا, اس کو سکھایا گیا. اب تیرے پاس دین آیا, اب تیرے دشمن گھٹیں گے نہیں بڑھیں گے. باہر کے دشمن بھی حاسدین, دوسری قومیں جو مسلمان کی دشمن ہیں, خصوصاً یہود نصارہ, اور دوسری طرف کون ہے؟ شیطان. تو ایک میں باہر کے دشمن ہے, ایک میں دوسرا اندر والا جو وسوسے ڈالنے والا ہے. دونوں صورتوں میں دونوں دشمنوں کے بارے میں ہم کو حفاظت کا طریقہ بتایا گیا ہے. تو بہرحال اعوذ کے معنی ہم نے دیکھے. شر کیا ہے؟ شر کیا ہے؟ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شر دو اعتبار سے ہوتا ہے, ایک علم, دوسرے سبب العلم. آپ بولیں گے یہ کیا ہے, نیا لے کیا ہے؟ علم کے معنی ہوتے ہیں درد, تکلیف, مصیبت, پریشانی. علم, آپ کو جب چوٹ پہنچتی ہے, سر میں کچھ لگ گیا یا کانٹا چبھ گیا, تو جو آپ کو فیل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت خوش ہوتے ہیں نا, کتنا اچھا لگا, کانٹا چبھا, سب ایک دم الحمدللہ. وہ جو فیلنگ آپ کی ہوتی ہے کانٹا چبھنے پر, چوٹ لگنے پر, یا کسی نے آ کے آپ کو کہا کہ پیسے گم گئے آپ کے, جو آپ نے مجھ کو دیے تھے ختم ہو گئے, تو دل میں جو ہوتا ہو کیا ہے؟ علم ہے وہ. علم, اس کو علم کہتے ہیں عربی زبان میں. تو درد, دکھ, تکلیف, اس کو علم کہتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ شر جو ہے, شر کیا ہے؟ شر کا روٹ ڈیفینیشن, واقعی شر کیا ہے, کہتے ہیں دو ہی چیزیں ہیں جو شر کا اطلاق جن پر ہوتا ہے. ایک علم, تکلیف, درد, دوسرا سبب العلم, اس تکلیف کا ذریعہ. ان دونوں چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شر ہے. تکلیف اور ایسی چیز جس سے تکلیف آئے, ان دونوں چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ شر. اس اعتبار سے بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہیں, جن میں استعاذہ ہے, پناہ مانگنا ہے. دیکھیے اس میں کیسا معاملہ ہے. مثال کے طور پر تکلیف, جیسے میں نے کہا کہ شر کیا ہے, یا تو تکلیف ہے یا تو تکلیف کا ذریعہ ہے. جو تکلیف کو دعوت دیتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شر, جس کے ذریعے سے تکلیف آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اخیر میں ہم کو استعاذہ سکھلایا. کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا تشہد احدکم, جب تم میں سے کوئی التحیات پڑھے, فلیستعذ باللہ من اربعین, وہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے. چار چار چیزیں. اب اس میں دیکھیے دونوں آتا ہے. کیا ہے؟ من یقول, وہ کہے اللہم انی اعوذ بکا, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحیا ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. چار چیزیں ہیں, چار چیزوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ہم غور نہیں کرتے حدیثوں پر اور آیات پر. اگر غور کرنے والے بن جائیں ہم کو باہر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں, اندر ہی اندر جی سکتے ہیں ہم لوگ. اتنا اچھا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چار چیزیں ہیں, چار چیزوں میں ابن قیم کہتے ہیں وہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں. ایک شر, دوسرا شر کا ذریعہ, ایک تکلیف اور دوسرے تکلیف کا ذریعہ. دیکھیے کیسا ہے جوڑی, کیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلا ہے. نمبر ایک, جہنم کا عذاب کیا ہے؟ تکلیف, بڑی تکلیف ایک دم. دو, کون سا عذاب؟ قبر کا عذاب. تو ایک جہنم کا عذاب جو دائمی ہے اور بہت سخت ہے, اس سے زیادہ سخت تکلیف کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اس سے پناہ, اس سے بڑی تکلیف کوئی ہے جہنم سے بڑی؟ نہیں. اس سے پناہ مانگنا. پھر اس سے پہلے کیا ہے؟ اور ایک تکلیف, کون سی؟ جو قیامت تک ہے, الا کہ اللہ کسی کو محفوظ رکھے. وہ کون سی تکلیف ہے؟ قبر کا عذاب ہے. تو یہ دو بڑی بڑی ڈینجر تکلیف ہے جو مرنے کے بعد کی ہے. ان دونوں سے کیا کیا؟ اے اللہ مجھ کو ان دونوں عذابوں سے بچا. لیکن ان دو عذابوں کا ذریعہ کیا ہے؟ ان دو تکلیفوں کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آگے دو چیزیں اور بتلائیں. کیا ہے؟ من فتنة المحیا والممات, کہ زندگی اور موت کے فتنے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. زندگی کا فتنہ, دنیا میں حالات آتے ہیں, آدمی کے اوپر امتحان آتا ہے, آدمی اس میں فیل ہو جاتا ہے. ایسا امتحان کہ آدمی فیل ہو جائے. اے اللہ زندگی میں ایسا کوئی فتنہ مجھ پہ مت ڈال جس سے میں کیا ہو جاؤں؟ فیل ہو جاؤں. فیل ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ قبر اور جہنم. تو یہ آزمائش ہے. تو یہ آزمائش کیا ہے؟ یہ شر ہے اس کے لیے, کیونکہ اس میں فیل ہو جائے گا کیا ہوگا؟ آخرت میں مصیبت آئے گی. تو تکلیف, تکلیف کا ذریعہ ہے. فتنۃ المحیا والممات, موت کے وقت شیطان آدمی کا ایمان سلب کر لے یا مرنے کے بعد ایک انسان کو تکلیف آئے, یعنی قبر کا امتحان. قبر میں دو چیزیں ہیں, ایک امتحان, دوسرے عذاب. اب بتائیے قبر میں مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے فوراً کیا ہوتا ہے؟ منکر نکیر آتے ہیں, سوالات تین پوچھتے ہیں, صحیح جواب دیا راحت, غلط جواب دیا مصیبت. وہ فتنہ ہے, وہ آزمائش ہے, وہ امتحان ہے. تو اے اللہ دنیا کی آزمائش سے بھی بچا اور مرنے کے بعد قبر کی آزمائش سے بھی بچا. تو یہ دو امتحان ہیں, ان میں فیل ہونے والا کیا ہوگا؟ قبر کا عذاب بھی ہے اور جہنم کا عذاب بھی ہے. اور انسانیت کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ دجال کا فتنہ. تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی اور اپنی امتوں کو متنبہ کیا. آپ نے کہا اے اللہ ومن شر فتنۃ المسیح دجال, کہ مسیح دجال کے فتنے سے بھی اور اس کی شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو چار چیزیں ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے, اور چار چیزیں ہیں ان میں دونوں دو کیسی ہیں؟ جوڑی جوڑی ہیں. ایک تکلیف اور دوسرا تکلیف کا ذریعہ. تو ابن قیم نے یہ بات بتائی, دیکھیے ایسا ہے کہ شر کیا ہے؟ یا تو تکلیف ہے یا تکلیف کا ذریعہ ہے, اور یا تو دنیا کا شر ہے یا آخرت کا شر ہے. تو اس حدیث میں چاروں چیزیں آ گئی. اس حدیث میں کیا ہے؟ چاروں چیزیں آ گئی. اس لیے بعض علماء جیسے ابن حزم وغیرہ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہیں ہر نماز میں. یہ دعا کیا ہے؟ واجب. اتنی بڑی دعا ہے, آپ بتائیے جو اس کو کھو دے کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے. امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور آگے آئیے شر کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں. شر اور خیر دو چیزیں ہیں. خیر اچھا, بھلا, بہت اچھا. خیر برا, اچھا نہیں, خراب. شر اور خیر یہ دو چیزیں ہیں, اس کے دو حال ہوتے ہیں. قرآن کی دعائیں اگر آپ غور کریں, احکام اگر آپ غور کریں, تو بہت ہی عمدہ اس میں بات آپ کو ملتی ہے جو علماء نے اس میں غور و فکر کر کے بتائی ہے. شر اور خیر کے اعتبار سے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک خیر جو موجود ہے, ایک خیر جو موجود نہیں ہے. ایک شر جو موجود ہے, دوسرا شر جو موجود نہیں ہے. جو خیر موجود ہے آدمی کیا چاہتا ہے چھن جائے میرے سے؟ نہیں, وہ کیا چاہتا ہے؟ باقی رہے. جو خیر موجود ہے آدمی چاہتا یہ ہے اور چاہنا چاہیے اس کو کہ وہ خیر اس سے چھینے نہیں باقی رہے, اور جو خیر ابھی ملی نہیں ہے آدمی کیا بولتا ہے؟ چاہیے. جو خیر ملی نہیں ہے اس کا آدمی اس کی تمنا کرتا ہے, اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو خیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک حاصل اور ایک موعود, یا جو موجود نہیں ہے ابھی, مفقود جس کو آپ کہیں. ایک خیر جو موجود ہے, ایک مفقود ہے. جو موجود ہے تھوڑا غور کیجئے ورنہ سوئیے مت آپ. ایک موجود خیر ہے آدمی اس کو کھونا نہیں چاہتا ہے, ایک ابھی نہیں ہے مفقود اس کو آپ کہیں گے کہ جو ابھی اس کے پاس نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے. شر بھی دو طرح کے ہیں, ایک موجود ہے آدمی کیا چاہتا ہے؟ اس شر سے کیا ملے؟ نجات ملے. اور ایک دوسرا شر ہے جو ابھی آیا نہیں ہے, آدمی کیا چاہتا ہے؟ متابت, وہ نہیں آئے, وہ نہ ہی آئے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا میں یہ چاروں چیزیں جمع کی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی, آخرت کے اعتبار سے بھی, اور انجام کے اعتبار سے بھی, سبب کے اعتبار سے بھی, تکلیف کے اعتبار سے بھی, اور ذریعے تکلیف کے اعتبار سے بھی. کیسا؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک قول ذکر کیا ایمان والوں کا, ان کی دعا بتائی ہے. اللہ نے فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا, وہ آواز لگا رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ, اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم ایمان لے آئے, ہم ایمان لے آئے, ہم دیندار بن گئے, اب اسلام پہ آ گئے. اب دعا مانگ رہے ہیں, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. دو چیزیں اس میں ہیں دنیا کے اعتبار سے, کیا ہیں؟ ایک شر سے پناہ ہے اور ایک خیر کی بقا کی دعا ہے. تھوڑا غور کرتے چلیں. آپ بولیں گے بہت کمپلیکس جا رہا ہے, لیکن بہت عمدہ باتیں ہیں. یہ روح کی غذا ہے. پیسہ کچرا ہے, دنیا کی زینت اور کچرا ان چیزوں کے سامنے. سب سے یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر دی گئی. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. یہ اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں, اس لیے کہ وہ یہاں چھوڑ جائے گا, یہ آخرت میں ساتھ میں جائے گا. یہ بہت اونچی نعمت ہے, قرآن کا فہم, حدیثوں کا فہم. دو چیزیں یہاں پر ہیں, ایک شر ایک خیر. شر کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. گناہ کیا ہے؟ خیر ہے کہ شر ہے؟ شر ہے, اور ایک بڑے شر کا ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری ساری برائیاں, جو بھی کوتاہیاں, جو بھی خرابیاں تھیں, ان سب کا کفارہ کر دے. تو ایک آدمی موجود شر سے نجات چاہتا ہے, نمبر ایک آیا, ٹھیک ہے. نمبر دو, موجود خیر کی بقا چاہتا ہے. وتوفنا مع الابرار, اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ہی موت دے, ہم کو ایسی موت دے کہ ہم نیک ہی مریں. یعنی اے اللہ تیرے دین پہ آئے, دین پہ ہی موت دے, دین چھین مت ہم سے, یہ خیر ہم سے چھین مت. تو موجود شر ہے گناہ, اے اللہ ہم سے ہٹا دے گناہ. موجود خیر ہے بر دینداری, اے اللہ اس کو چھین مت, اس کو باقی رکھ. تو دنیا میں دو چیزیں ہیں, شر خیر, ایک شر اللہ ہٹا دے, ایک خیر باقی رکھ. اب آخرت کے اعتبار سے دیکھیے, اور وہ انجام کے اعتبار سے ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ اے ہمارے رب, جو وعدہ تو نے اپنے رسولوں سے کیا ہے ہم کو دے. تو یہ خیر ابھی ہے ہمارے پاس, ہے یہ چیز, جنت ہے نہیں ہے, جنت کی نعمت ہے, کھائے کے پھل رمضان میں جنت کا نہیں, نہیں ہے, وہ جنت میں ہے, تو ابھی ملا نہیں ہے, وہ مفقود ہے, فی الوقت موجود نہیں ہے اس کے پاس. تو اے اللہ جس کا وعدہ تو نے کیا اپنے رسولوں سے, اے اللہ وہ جنت ہم کو دے دے, جو وعدہ تو نے کیا ہے, جو کچھ وعدے اپنے رسول سے کیے ہیں اب تک ملا نہیں, وہ ہم کو دے. اور ولا تخزینا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل مت کرنا, یعنی جو شر قیامت کے دن ہونے والا ہے, اے اللہ ہم کو اس سے بچا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنا وعدہ کبھی بھی خلاف نہیں کرتا ہے، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک شر ایک خیر، دنیا کے اعتبار سے گناہ شر اے اللہ ہٹا دے، اور نیک زندگی دینداری خیر اے اللہ باقی رکھے، پھر آخرت میں ذلت رسوائی اے اللہ وہ شر مت دے، آخرت میں وعدے اللہ کے جنت خیر ملی نہیں اے اللہ دے۔ چاروں چیزیں جمع ہو گئی، تو چاروں چیزیں سبب اور مآل، علم اور سبب العلم، دنیا اور آخرت، مفقود اور موجود، ہر اعتبار سے اللہ نے اس میں جمع کر لیا۔ کیا دعا ہے، کیسی دعا ہے؟ یہ قرآن ہے، ویلکم ٹو قرآن، یہ قرآن ہے۔ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو سکا سندھیا کا اور ٹائمز آف انڈیا، ٹائمز آف ورلڈ، نیو یارک ٹائمز اور کیا کیا پڑھتے ہیں، لیکن قرآن جس آپ بتائیے اس سے زیادہ بدقسمت آدمی کیا ہوگا جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ اب بتائیے کیا کتنی بڑی چیز کھویا ہوا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر، ایک آدمی زندگی بھر بچپن سے لے کے مرنے تک شکر ہی کھایا نہیں، میٹھا کھایا نہیں، آپ تعجب، میٹھا نہیں کھایا تو کبھی میٹھا نہیں کھایا، کتنی زندگی، کیسی زندگی، تو میٹھا کھایا ہی نہیں کبھی، کوئی پھل نہیں کھایا تو کوئی مٹھائی نہیں کھایا، کیا آدمی، آپ بتائیے اس پہ آپ، اس پہ آپ افسوس کر رہے ہیں، تو کبھی قرآن کی مٹھاس تجھ کو کبھی ملی نہیں، اللہ کے کلام کا تیرے کو کبھی لذت ملی نہیں، کیا جیا تو دنیا میں، کتنے لوگ ہیں آپ بتائیے، قرآن خانی کر رہے ہیں مردوں کی لیکن زندوں کی ہو رہی، خود پڑھ رہا نہیں ہے، مرے بعد پڑھتا دوسرے کے لیے، اپنی لیے تو کبھی پڑھتا ہی نہیں، اور پڑھا تو سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ چھوٹی، چلیے بڑی صورتیں نہ صحیح، چھوٹی قل ہو اللہ احد تو کم سے کم سمجھے کہ کیا میرے رب نے کیا کلام میں کہا ہے۔ کتنا بدقسمت آدمی ہو آپ سوچیجیے، یہ نہیں سوچ کے ہی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسا آدمی ہے مر گیا اور قرآن اس کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، کتنا بڑا افسوس ہے۔ بہرحال اور آگے آئیے، استعاذہ میں ہمارا ختم ہو جائے گا ایسا لگتا ہے، اختصار میں لے رہا ہوں۔ اسی طرح سے شر کے بارے میں مصدر اور منتہا کا بھی رشتہ ہوتا ہے، شر آیا کہاں سے اور وہ جاتا کس پہ ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھلائی جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ابو راشد الحبرانی کہتے ہیں، اتیت عبد اللہ ابن عمر ابن عاص، میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس آیا، فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایک حدیث ایسی بیان کرو جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فالقى الی صحیفۃ، انہوں نے ایک صحیفہ، ایک کتاب کھول کے میرے سامنے رکھ دی، ہذا، فقال ہذا ما كتب لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا دیکھو یہ ہے جو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ کیا تھا اس کے اندر؟ کہتے فنظرت فيها فإذا فيها، میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ان ابا بکر الصدیق قال یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا، اے اللہ کے رسول، علمني ما اقول اذا اصبحت واذا امسيت، اے اللہ کے رسول مجھ کو بتائیے کہ جب صبح ہو اور شام ہو تو میں کیا کہوں، کیا دعا پڑھوں۔ فقال یا ابا بکر، آپ نے کہا اے ابو بکر، قل اللہم فاطر السماوات والارض، اے ابو بکر کہہ، اے اللہ آسمان و زمین کے وجود دینے والے، نہیں تھے پیدا کرنے والے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی اور کھلی ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کا خالق آسمان و زمین کا اور ہر چیز کا عالم جاننے والا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کل شیء وملیکہ، اے وہ ذات جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اعوذ بکا، آپ دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں، اعوذ بکا من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکی ہی، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور شیطان کے شرک کے شر سے. اور بعض روایت میں آئے وہ شرکی ہی شیطان کی رسیاں شیطان کے داؤں پیچ ان سب کے شر سے. وَأَنِقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِ سُوءًا اس چیز کے شر سے کہ میں اپنی ذات پر کوئی برائی کھینچ لوں, میں اپنے اوپر کوئی مصیبت لے آؤں, یعنی میں بلا کو دعوت دوں, میں کچھ ایسا کروں کہ میرے اوپر بلا آئے. انقترف علی نفسی سوءا او اجره الى مسلم, یا میں کوئی مصیبت کسی مسلمان تک لے جاؤں. چار چیزیں ہیں, ایک مصدر اور دوسرے منتہا. ایک اپنی ذات کی طرف سے آدمی مصیبت لاتا ہے, کچھ ایسا کرتا ہے کہ مصیبت آتی, تو مصیبت کا ذریعہ کون ہو گیا؟ یہ خود. ایک باہر سے مصیبت انسان پہ آتی, مصیبت کہاں سے آتی؟ اپنی طرف سے آتی, یا آبیل مجھے مار, کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی خود ہی آدمی ایسا کرتا ہے, بٹن خود ہی دباتا ہے, ڈنڈے پڑتے ہوئے کیوں دبایا میں. تو ایک تو یہ کہ آدمی خود ہی اس کی وجہ سے مصیبت آتی ہے, چاہے کچھ غلط عمل کرنے کی وجہ سے, کسی گناہ کی وجہ سے یا کچھ اور. تو ایک غلط عمل خود کرتا ہے مصیبت آتی ہے, یا کبھی اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی دشمن ہوتا ہے. سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. تو کبھی شیطان کی طرف سے مصیبت آتی ہے, تو دونوں کے شر سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ میرے شر سے بھی حفاظت کر, اور باہر سے شیطان کا شر ہے اس سے بھی حفاظت کر. اور مصیبت کا منتہا دو طرف ہوتا ہے, کبھی خود اپنے اوپر آتی ہے, کبھی باہر جاتی ہے. مصیبت کبھی اپنی طرف سے آتی ہے اپنی وجہ سے, کبھی کسی اور کی وجہ سے. کبھی مصیبت اپنے اوپر آتی ہے, کبھی کسی اور پر جاتی ہے. تو کہا اے اللہ اس سے کہ میں اپنے اوپر کوئی بلا مصیبت بلاؤں اس سے بھی بچا مجھ کو, اور اس سے بھی بچا کہ میں مصیبت کسی مسلمان کی طرف لے جاؤں, میں نفس کی وجہ سے شیطان کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤں, اللہ اس سے بھی بچا مجھ کو. چار چیزیں آ گئی اس کے اندر, کہ کس کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے دو چیزیں, کس کی طرف مصیبت جا رہی ہے دو چیزیں, داخل اور خارج دونوں اعتبار سے پناہ ہے, چاروں چیزوں سے پناہ ہے. کیسی دعائیں رہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے. اور آئیے, یہ اتنی عمدہ چیز ہے کہ اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے, آگے ہم تفصیل جائیں گے, لیکن استعاذہ سمجھے بغیر آدمی صورت کو نہیں سمجھ سکتا ہے کہ پناہ مانگنا کن چیزوں سے ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. آٹھ چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پناہ مانگنا ہم کو سکھایا ہے, اللہ کی پناہ. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن. اب دیکھیں جوڑی 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 ہے, یہ چار جوڑی آٹھ چیزیں, کیسا انٹیلیجنٹ جوڑی ہے. دیکھیں دعا مانگنا انسان کی عقل مندی بتاتا ہے کہ کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مانگے. بعد کی قوم کیسا مانگتی ہے, اے اللہ دائیں پاؤں کی چپل دے, بائیں پاؤں کی چپل دے, دائیں پاؤں کے لیے جوتے کی لیس دے, بائیں کی لیس دے, اے اللہ چشمے کا دائیں گلاس دے, بائیں کیا ایسی دعا مانگے آدمی کہ مختصر الفاظ میں سب آ جائے. گھر مانگنے کی بجائے کیسا مانگ رہا, اے اللہ کھڑکی دے, اے اللہ دروازہ دے, اس کی کنڈی دے, گھر کے اوپر جھنڈی دے, کچھ بھی اس طرح. آدمی مانگنا بھی اس کی انٹیلیجنس کو بتاتا ہے کہ آدمی کیسا مانگے. کبھی تفصیل سے مانگے اور بات ہے, کہ نام لے لے کے آدمی دعا کسی کے لیے کرے اور بات ہے, یہ محبت ظاہر کرتا ہے, لیکن بے جا تفصیل مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں مانگا کرتے تھے جس میں ساری چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں چھوٹے الفاظ میں, وقت بھی کم لگتا ہے چیز بھی زیادہ ملتی. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے دعا میں, آٹھ چیزیں ہیں دیکھیے کیسا ہے, جوڑی جوڑی ہے سب. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے اور غم سے. دو ہو گیا, اینڈ میں آتے ہیں ہم واپس سے, پہلے جائیں گے پھر واپس گھوم کے آئیں گے. من الہم والحزن, فکر سے اور غم سے, نمبر دو. دوسری جوڑی ہے والعجزی والکسل, عاجزی سے اور سستی سے. نمبر تین, تیسری جوڑی ہے والجبنی والبخل, بزدلی سے اور کنجوسی سے. نمبر چار, وضلع الدین وغلبت الرجال, اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. سب آ رہا ہے اب, کیسا آ رہا سب دیکھیے. نمبر دو، آدمی کے غم اور تکلیف کے دو ذریعے ہوتے ہیں، ایک پاسٹ میں ہوتا ہے، فیوچر میں ہوتا ہے، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، پچھلا جو بھی ہے ٹینشن، وہ سارا غم آدمی کا ہوتا ہے، جیب میں پیسے تک ہو گئے، کسی کی وفات ہو گئی، گھر جل گیا، بزنس کا لاس ہو گیا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے وہ واپس آ کے یاد دلاتا ہے اور آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف ایک پاسٹ میں ہوتی ہے جو کیا بن جاتی ہے غم، ٹھیک، ایک فیوچر میں ہے، فارم بھرا ہوں دیکھیں گے نمبر آتا کہ نہیں آتا، امتحان ہوا ہے دیکھیں گے پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا کیا معلوم، جلد تو جلا تو آئے بلا کو ڈال تو، رشتہ دیا ہوا ہے بولتے کہ نہیں کیا معلوم لڑکی والے کیا داڑھی کی وجہ سے ریجیکٹ کرتے ہیں، فیوچر میں انسان کے لیے یعنی ایک ٹینشن ہوتا ہے، فکر ہوتی کیا ہوتا کیا معلوم، کیا ہوتا کیا معلوم، تو آدمی کے آج ماضی کا غم اور مستقبل کی تکلیف آج اس کو تکلیف بن جاتی ہے، مستقبل کی فکر اور ماضی کا غم حال میں اس کے لیے تکلیف بنتا ہے، ان دونوں کو ایلیمنیٹ کر دیا، دونوں کی چھٹی، اللہ پیچھے کا بھی نہیں چاہیے آگے کا بھی نہیں چاہیے ہم کو، اللہ غم اور فکر دونوں سے ہم کو بچا لے، دونوں سے ہم کو بچا لے. اگلی جوڑی ہے والعجز والکسل، عاجزی اور کسل میں کیا فرق ہے، عاجزی ایک آدمی چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عاجزی ہے، چاہ رہا ہے لیکن نہ وسائل اس کے پاس ہے، نہ جسم میں اتنی طاقت ہے، نہ اس کے پاس مینس اور اسباب ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں عاجزی، آدمی نہ کر پائے، چاہ کے بھی نہیں کر پائے، اس کا اپوزٹ کیا ہے سستی، کر سکتا ہے لیکن کر رہا ہے نہیں کرتا ہے، سست ہے ایک دم، چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ایسی سستی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ خود الارم بن کر کے پھر سو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، یہ بولتا حی علی الفلاح، الصلاۃ النوم خیر من الصلاۃ، الٹا بولتا ہے، سستی ہے، ایگزامس قریب ہیں، پڑھنا ہے اس کو، پاس ہو سکتا ہے، سستی، کون پڑھے، جا کے بازار میں اگر دکان کھولے گا نفع ملے گا، سستی، بیماری ابتدائی مرحلے میں ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروا سکتا، دیکھیں گے بعد میں، سستی، تو ایک یہ ہے کہ آدمی چاہ رہا ہے کرے لیکن نہیں کر پاتا ہے، ایک تو اس وجہ سے آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے بلا آتی، پھر ریزلٹ آتا تو پھر کیا ہوتا، موقع چلا جاتا، پڑھائی کا دور نکل جاتا، بعد میں بولتا بچوں کو، ایک ہمارا بھی دور تھا، پڑھا ہوتا تو آج آگے بڑا ہوتا، تو آدمی جو ہے بعد میں پچھتاتا ہے موقع ضائع کرنے کی وجہ سے، تو نقصان دو اعتبار سے آتا ہے کہ ایک آدمی چاہ کے بھی نہیں کر پائے، تکلیف ہوتی ہے، ایک آدمی کر سکتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے موقع کھو دے تو مصیبت آتی ہے، تو یہ بھی دو چیزیں ہیں، سمجھ میں آ رہی، پھر اور آگے آئی ہے والجبن والبخل، جبن اور بخل دو چیزیں ہیں، جبن جبن کیا ہے، بزدلی، یہ مال اور جسم کے اعتبار سے ابن قیم کہتے ہیں، ایک جسم کے اعتبار سے اور ایک مال کے اعتبار سے، آدمی کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی، کیا ہے، ایک اس کا اپنی ذات، اس کی ملکیت، اپنے پاس کیا ہے، ایک ہم خود ہیں اپنی ذات، اور دوسری ہماری چیزیں، ملکیت ہماری ہے، دونوں کے اعتبار سے جبن کیا ہے، ایک آدمی بزدل ہو، یعنی یہ نیگیٹو فیلنگ ہے، اور بخل کیا ہے، دینے کی چیز کو روک کے رکھنا، بخل مال کے اعتبار سے بھی آتا ہے اور ایفرٹس کے اعتبار سے بھی آتا ہے، ایک آدمی ہے مثلا تجارت میں مال لگائے تو ہو سکتا ہے مال بڑھے اور یہ کچھ بڑا بن جائے بےچارا، لیکن وہ کنجوس ہے، وہ اگر مال خرچ کریں ہو سکتا ہے دشمن بھی اس کا دوست بن جائے، رشتے دار قریب آئیں، آپس میں صلہ رحمی ہو، لوگوں میں اس کی محبت ہو، لوگ اس کے دشمن نہ بنے، تو وہ اپنی تکلیف کو کم کر سکتا ہے اپنی سخاوت کے ذریعے سے، لیکن آدمی کنجوسی سے کیا ہوتا ہے، نام بھی خراب، کام بھی خراب ہے، دشمن اس کے بڑھتے ہیں، اس کی عزت جاتی ہے دنیا میں، اس کی بدنامی ہوتی ہے، تو یہ بخل کیا ہے، اس کے لیے تکلیفوں کا ذریعہ ہے، اور منافع کے حاصل کرنے میں مانے ہیں، خیر اس کو نہیں ملتی ہے، اس کا مال ویسے ہی پڑا رہتا ہے، مر جاتا ہے حسرت لے کے دنیا سے قبرستان میں جاتا ہے، اور پیچھے کون وہ چھین کے کھاتے ہیں، رشتے دار, تو موجودہ مال سے نفع حاصل نہیں کرتا ہے, کنجوس, روک کے رکھتا ہے, نوٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ارے جا مٹھائی خرید کے کھا اس کو ذرا پیٹ میں تو جانے دیتے, نہیں پیسے میرے, ارے اچھی گاڑی لے گھوم اس میں, نہیں پیسے. تو کنجوس جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ہے کنجوسی کی وجہ سے موجودہ نعمت کا فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے, خامخواہ کی تکلیف میں جیتا ہے, خامخواہ کی تنگی میں جیتا ہے کنجوس, اور آخرت کے اعتبار سے بھی مصیبت مول لیتا ہے. تکلیف کیسا آتی ہے کہ کنجوس مال روک کے رکھے گا, زکات نہیں دے گا, آخرت میں وہی مال سانپ بن کے ڈسے گا. اگر مال روک کے رکھے گا وہ خرچ نہیں کرے گا, جنت کے مرتبے اس کو نہیں ملیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو خیر سے محرومی اور شر مول لینا کنجوسی سے بھی ہوتا ہے. اور بزدلی سے کیا ہوتا ہے, ایک آدمی بزدل ہو, اس کے پاس طاقت ہے لیکن ہمت نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں لکے سکے لیکن ہمت ہوتی ہے ان کے اندر, اور کچھ مضبوط ہوتے ہیں لیکن کیسے ہوتے ہیں, موم کے دل والے, جب ہوا کرے تو ڈر جاتا آدمی کا, ہمت نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگوں میں ہمت زیادہ ہوتی ہے, طاقت کم ہوتی ہے, کچھ لوگوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, ہمت کم ہوتی ہے. تو غالب کون آتا ہے؟ ہمت غالب آتی ہے. لگام کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ہمت کے ہاتھ. ہمت اگر نہیں ہے تو طاقت کا فائدہ کیا ہے بتائیے؟ اگر آدمی میں ہمت نہیں ہے تو طاقت کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایک آدمی جو ہے, اور عاجزی وہاں ہے کہ آدمی کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, عاجز ہے وہ, عاجزی والکسل ہے. تو یہاں پر آدمی کو بتایا گیا کہ بزدلی آدمی کا حق اپنا لینے میں رکاوٹ بن جاتی. کوئی آدمی ظلم کر کے چھین لیتا اس سے, ہے کہ نہیں, تکلیف اس کو آتی ہے, ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے. کیوں؟ بزدل ہے وہ, ہمت والا نہیں ہوا. تو مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے بزدل, اپنا حق نہیں لے سکتا ہے, اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ بزدلی کی وجہ سے. تو تکلیف اس پر آتی ہے. اور دوسرا کون ہے؟ بخیل, کہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا ہے تو دنیا کی خیر بھی نہیں ملتی ہے, دنیا کی لذت بھی نہیں ملتی ہے, اور آخرت کی لذت اور خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو دعائیں ہیں آپ دیکھیے, آٹھ چیزیں جمع کی ہیں, اور دو بچی ابھی ہیں, چھ ہو گئی ہیں. آخری دو, وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ایک گھنٹہ ہمارا اسی میں گیا ہے. وضلع الدین وغلبۃ الرجال, کہ ضلع الدین قرض کا بوجھ, نمبر دو غلبۃ الرجال لوگوں کا یعنی دشمنوں کا دباؤ اور غلبہ اس کے اوپر ہے. اس کے اوپر وہ لوگ کیا کریں؟ باکسنگ کریں. یہ بھی انسان کے لیے تکلیف کی چیز ہے. لیکن ابن القیم کہتے ہیں یہ دو اعتبار سے ہے, ایک کا سبب وہ خود ہے, دوسرے کا سبب وہ خود نہیں ہے. ایک حق ہے, دوسرا باطل میں ہے. کیسا؟ قرض آدمی خود لیتا کہ اپنے آپ آ جاتا قرض اس کے پاس؟ قرض خود لیتا ہے. قرض لینا حلال ہے؟ حلال ہے. اور وہ کسی کا حق ہے, اس کو دینا ہے. تو کوئی آدمی اس کے اوپر غالب آتا ہے, کیسا؟ اس کا قرض ہے, وہ لینے کے لیے اس کے اوپر اس پہ دباؤ ڈالتا ہے, اور یہ آدمی ہمیشہ فکر میں, پریشانی میں, غم میں جیتا ہے, دباؤ میں جیتا ہے. یہ ایک تکلیف ہے انسان کے لیے. لیکن تکلیف کس کی مولی ہوئی ہے؟ اس کی اپنی. لیکن لوگوں کا دباؤ, غلبۃ الرجال, دشمنوں کا اس کے اوپر غلبہ ہونا, یہ ہمیشہ اس کی طرف سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اکثر باہر سے ہوتا ہے, اس کا کوئی دخل اس میں نہیں ہوتا ہے. پھر قرض لینا حلال ہے, حق ہے, وہ کسی کا حق ہے, اس کو دینا ہے, یہ حلال ہے. لیکن دوسروں کا ظلم اس پہ کرنا یہ حلال ہے؟ نہیں ہے, وہ حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں, یہ ایک کا سبب خود بنتا ہے, دوسرے کا سبب باہر سے ہوتا ہے. تو یہ آٹھ چیزیں ہیں, یہ انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہیں, اس کی خوشیوں کو برباد کرتی ہیں, اس کی راحت کو خراب کرتی ہیں. یہ تکلیف کے راستے ہیں دنیا اور آخرت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ساری تکلیفوں سے اللہ کی پناہ مانگی. بتائیے کتنی بڑی جامع دعا ہوگی. پھر یہ چھوڑ کے آدمی دعائے گنجل عرش پڑھنا شروع کرے, بتائیے. ترکیب اس کی فارسی, فارسی آدھا, عربی آدھا, گ عربی میں ہے کیا؟ گنجل عرش, العرش اضافت کا جو قاعدہ ہے عربی کا ہے, لیکن گ عربی کا نہیں ہے. تو فارسی کا گنج اور عربی کا عرش ملا کے گنجل عرش, اور یہ دعا پڑھتے بیٹھتے ہیں, اور وہ دعائیں وہ اذکار نہیں پڑھتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے. کتنا محروم ہے مسلمان, پڑھ کے بھی उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, जिधर का उधर है। कह का कुछ चेंज होता दुआ है, गंजुलर्स पड़ रहा पड़ रहा पड़ा, कुछ भी नहीं होता है। और वो भी इतनी लंबी है वो दुआ, पढ़ के देखिए क्या हाल होगा। देखिए ये दुआ बुखारी और मुस्लिम दोनों में बयान की गई है। आइए आप देखते हैं इस सूरत की तफसीर क्या है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इब्तिदा की, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, कह मैं फलक के रब की पनाह मांगता हूं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अल फलक से मुराद क्या है। फलक अरबी जबान में फाड़ के अलग होने को कहते हैं। फलक अरबी जबान में जैसे बीज है, आप जमीन है मिसाल के तौर पर, जमीन में आप बीज गुठली डालते हैं, आम की गुठली आपने डाली, क्या होता है वो गुठली फट जाती है और उसमें से कोंपल निकल के जमीन से बाहर आती है। वो जो एक्टिविटी है गुठली के फटने की उसको क्या कहते हैं, फलक, उसके फाड़ने को फलक कहते हैं, इन फलक उसको कहते हैं। तो फलक के माने होते हैं फटना, खुलना इस तरह से। कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम के वाके में चीज हमको मिलती है। अल्लाह ताला फरमाया, फऔहैना इला मूसा अन यद्रिब बिअसाकल बहर, हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना असा, अपना असा डंडा लाठी, उसको तुम समंदर पर मारो। तो अल्लाह फरमाता है फन फलका, समंदर क्या हो गया, फन फलका, देखिए यहां फलका आ रहा है, फन फलका फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, तो हर टुकड़ा पानी का, पानी कैसा हो गया एकदम टुकड़े टुकड़े, पानी का भी टुकड़ा होता क्या, कोई आदमी को बिठाओ आप साइंटिस्ट को, बना पानी के टुकड़े करके बताते कि जरा बताओ हमको, मौजिजा वो कर सकता है, साइंस नहीं कर सकता है। पानी के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े तो समझ में आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब बर्फ पिघलता है फिर उसके टुकड़े होते नहीं, लेकिन पानी के टुकड़े, फन फलका, रास्ते बन गए पानी में जैसे कि दीवारें हों। और बाज सलफ ने कहा, ताबीन ने कहा कि वो ऐसे यानी रास्ते बन गए कि उसमें खिड़कियां भी थी, कि जाने वाले 12 रास्ते बन गए, तो वो एक दूसरे को देखते भी थे, ऐसा नहीं कि हम जा रहे वो लोग आ रहे कि नहीं आ रहे। बनी सराई बहुत डेंजर थी, हमको भेज रहे इनको तो रुका कि नहीं रख रहे, तो हाँ वो भी आ रहे ये भी आ रहे, चलो सब जा रहे हम लोग। तो उसमें यानी रास्ते बन गए, पानी में रास्ते बन गए और टुकड़े टुकड़े बन गए, कैसे टुकड़े, गोया के पहाड़ हो वो समंदर टुकड़ों में बट गया। तो फन फलका ये टूटने के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया, फटने के लिए इस्तेमाल किया सूरह शुअरा में। इसी तरह से इस सिलसिले में क्या तफसीर है फलक की, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल फलक कुल्लु मन फलक अन शय, फलक हर उस चीज को कहते हैं कि जो किसी चीज से फट के निकले, ये फटने को क्या कहते हैं अल फलक। जैसे कहते हैं कस सुबह वल हब वन नवा वगैरह दालिक, जैसे कहते हैं सुबह है, सुबह क्या होती है, रात, रात के बाद किनारे पर आदमी देखता है उफुक पर, होराइजन पर फट के जो है पौ फटती है बोलते हैं ना, तो रोशनी फट के अंधेरा अलग होता है और उजाला निकलने लगता है, तो जैसे सुबह फट के निकलती है तो एक दरार दिखाई देती है सफेद, फिर वो बढ़ते 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 सूरज साहब आते हैं, तो ये सुबह है, तो ये फटना है, अंधेरे का फट के अलग होना है, नीचे भी अंधेरा था ऊपर भी अंधेरा था, अब बीच में से क्या हो गया, उजाला शुरू हो गया है। कहते जैसे सुबह है, या जैसे बीज है दाना है उसमें से फट के क्या निकलती है, कौंपल, या जैसे गुठली है, गुठली फट के क्या निकलती है, उसमें से कौंपल निकलती है। तो इस तरह से हर चीज जो फटती है उसको क्या कहते हैं, इसको फलक कहते हैं। इस इजादुल मसीर में जज्जाज कहते हैं, इदा तअम्मल तल खल्का बी अन्न लका बान लका अन्न अक्सरहु अन्न अक्सरहु अनिल अनिल अनिनफिलाक, कहते हैं कल अर्द बिन नबात व सहाब बिल मतर, ये जादुल मसीर में है। कहते हैं अगर तू गौर करेगा तो तुझको दिखाई देगा कि मखलूकात में अक्सर इसी तरह से फलक से आता है, जैसे कहते हैं जैसे जमीन पौधों से, पौधे जमीन से निकलते हैं, जमीन का मामला पौधों के सिलसिले में, या जैसे बारिश बादल फट के निकलती है, बारिश कैसे आती है, बादल में से बारिश टपकती है, और जब बारिश जमीन पर आती है तो फिर यहां से पौधे जमीन फाड़ के निकलते हैं, कैसा अजीब निजाम है अल्लाह का। या इसी तरह से मां का पेट है, जानवर है, उसमें से बच्चा बाहर आता है, ایسی کئی مثالیں ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز باہر نکلتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ الفلق کا جو معنی ہے یہ ساری مخلوقات کو شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز میں سے دوسری چیز نکالنے پر قادر ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ مصیبت میں سے خیر نکالنے پر قادر ہے. ایک حال میں سے دکھ رہا ہے کیا ہوں گا اس میں سے, تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا آپ نے, لیکن اللہ اس میں سے جو اللہ چاہتا ہے نکالنے پر قادر ہے. انڈا ہے, بولے انڈے میں کیا رہتا ہے, انڈا جب ٹوٹتا 19 دن کے بعد 21 دن کے بعد اور یہ کہا تھا, اچھا یہ چوزا اندر تھا, انڈا ہے وہ, لیکن وہ کیسا ٹوٹا آپ غور کیجئے. کوئی آرڈر دیتی مرغی کمپنی کو, آ کے پھوڑو اس کو نکالو باہر, مرغی ڈاکٹر لوگ آتے ادھر مرغے اپنے آپ, ماں بھی کچھ نہیں کرتی ہے, باپ بھی کچھ نہیں کرتا ہے, کوئی لیب میں بھی انڈا جاتا نہیں, برابر اس کا جب ٹائم آتا ہے کھٹ کر کے باہر نکل جاتا ہے. وہ دیکھتا کہاں ہے بھائی, ہم کہاں آ گئے, ویلکم, پھٹ کے نکلتا ہے. اس میں سے مخلوقات ایک چیز میں سے نکلتی ہیں, یہ ہم کو اشارہ ہے اس طرف کہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی دکھ رہا نہیں تم کو ابھی. جیسے زمین میں پودا دکھتا نہیں, بیج پھاڑ کے اللہ نکالتا ہے, آسمان میں بادل ہیں اس میں سے پانی دکھ رہا نہیں ہے, آئے گا, ٹھہر ذرا تھوڑی دیر, اس میں سے آئے گا. اندھیرا ہے, سورج دکھ رہا نہیں ہے, اجالا دکھ رہا نہیں, ٹھہر نکلے گا اسی میں سے, ادھر سے ہی آئے گا. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے دکھ رہا نہیں, آئے گا ذرا رک, انڈے میں ہے مرغی چوزا نہیں دکھ رہا ہے, نکلے گا رک ذرا. ان حالات میں تو پھنسا ہوا ہے, تکلیف میں مصیبت میں تو ہے, اسی میں سے اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستہ نکالنے پر قادر ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے, بتاتا نہیں, بناتا ہے اس کے لیے. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے راستہ بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو. یہ صورت ہم کو بتا رہی ہے ڈرو مت, مصیبت میں پھنسے ہوئے نا تم لوگ, تکلیف آ رہی ہے, حالات برے ہیں, پریشانی ہے, ڈرو مت, اللہ وہ ہے جو نہیں دکھتا میں سے دکھاتا ہے. جہاں سے کچھ راستہ دکھ کیسا, اللہ ایسا, اللہ کر سکتا ہے. کتنا بامانہ لفظ ہے, دیکھیے یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, لیکن قرآن اب بتائیے جب تک کہ نچوڑیں گے نہیں جوس ملتا, نہیں ملتا ہے. جب تک کہ قرآن کی آیات میں آدمی غور نہ کرے, اپنے آپ کو جب تک کہ نچوڑے نہیں, اپنی غور و فکر کی صلاحیت کو نچوڑے نہیں, تب تک کہ واقعی کیا ہے نکلتا نہیں, اس میں سے ملتا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے یعنی یہاں پر فلق اس اعتبار سے ہے کہ ایک چیز میں سے پھاڑ کے اللہ دوسری چیز نکالتا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا, اللہ بیج اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالتا ہے. فلق یہاں پر لفظ آیا ہے, یہ سورہ الانعام میں. اسی طرح سے صبح کے لیے بھی فلق کا لفظ آتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں الفلق الصبح, کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا, اللہ تعالی صبح کو پھاڑ کے نکالتا ہے, آسمان پھاڑ کے اللہ صبح باہر نکالتا ہے, اندھیرے میں سے اللہ اجالا نکالتا ہے. اس کو یاد رکھیے کہ کون کس کو بھگا سکتا ہے. یہاں پر فلک کیوں ہے, بہت خوشی ہوتی ہے قرآن کی آیت اگر واقعی اس کی جو معنی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دی مسلمانوں کو, اور اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, کہ اس قرآن کی بنیاد پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں, یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, جو کچھ لوگ چنتے پھر رہے ہیں کچرا, اس سے اچھا ہے یہ, اوپر سے آیا ہے یہ, باقی نیچے سے آیا ہے, زمین سے چن رہے ہیں سب, مال دولت پیسہ یہ وہ عزت سب کچھ چنتے پھر رہے ہیں, یہ اوپر سے آیا ہوا کلام ہے, بہت اچھا ہے, یہ زندگی سنوارتا ہے دنیا اور آخرت دونوں. یہاں پر آپ بتائیے کہ دو چیزیں ہیں, صبح جو ہے, صبح کا اللہ نے یہاں ذکر کیا اور عام طور سے مفسرین اسی طرف گئے ہیں, فالق الاصباح, صبح کو پھاڑ کے نکالنے والا اندھیرے میں سے, اندھیرا اور اجالا, کون ایک دوسرے کو بھگا سکتا ہے, دوسرا پہلے کو نہیں بھگا سکتا. آپ بتائیے ایک روم میں اندھیرا ہے, آپ چھوٹی سی ماچس کی تیلی جلا دیے, اندھیرا کیا ہوتا؟ جاتا کیا آتا؟ اندھیرا بولتا میں نہیں جاتا, تو لے کے جا اس کو باہر, اندھیرا نہیں جاتا, ایسا ہوتا نہیں. لیکن ایک روم میں اجالا ہے, ایک تیلی ہے, اندھیرا آ کے اس کو ہٹا سکتا ہے نہیں؟ ایسا کتنی عجیب چیز ہے. دیکھیے اجالا چاہے تھوڑا ہو اندھیرے کو ہٹا سکتا ہے, لیکن اندھیرا کتنا بھی ہو چھوٹے اجالے کو بھی بھگا سکتا ہے نہیں. تو یہاں پر خیر اور شر کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا کہ شر زیادہ بھی اگر ہو تو تھوڑے خیر کو ہٹا نہیں سکتا ہے, اور خیر تھوڑا بھی ہو شر زیادہ ہو اس کو ہٹا سکتا ہے. قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے نور اور ظلمہ, اندھیرا اور اجالا, نور کو ہمیشہ سنگولر ذکر کیا ہے. کبھی غور کیجئے اس پہ, نور ایک آتا ہے وجعل الظلمات والنور, ظلمات ہمیشہ پلورل آئے گا اندھیرے, لیکن اجالا کیسا آئے گا؟ ایک. ملٹیپل اجالوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ملٹیپل اندھیرے کو ہٹانے کے لیے. کئی اندھیروں کو ہٹانے کے لیے کتنے نور لگتے؟ ایک نور, ایک ہی نور کافی ہوتا ہے چاہے کیسے بھی اندھیرے ہوں. باطل کے اندھیرے کئی ہوتے ہیں لیکن نور اور اجالا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہی. اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نور کافی ہے سارے اندھیروں کو ہٹانے کے لیے. یہاں یہ مومن کو بتایا گیا, ایمان والے کو, بہت اندھیرے, یہ مسائل, وہ مسائل, وہ مسائل, اللہ کی طرف سے ایک حل آئے گا سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. یہ باطل, یہ دشمن مسلمانوں کے, وہ دشمن, وہ دشمن, سائنس کے ذریعے سے دشمن, سیاست کے ذریعے سے دشمن, اور فائنینشیل دشمن, اکنامک دشمن, کیسے کیسے جادوگر دشمن, سب دشمن, پہلوان دشمن, ظاہری دشمن, باطنی, سارے دشمن ہیں. اللہ کی ایک مدد سارے دشمنوں پر غالب آ سکتی. تو اللہ کو مت چھوڑ, اللہ کو مت چھوڑ. قل اعوذ برب الفلق, وہ اللہ جو اندھیرے سے اجالا پھاڑ کے نکالتا ہے, تو اس اللہ سے جڑا رہے. ایک آیت میں اللہ نے کتنی بڑی کہانی بتا دیا, غور کیجیے, ایک آیت میں اللہ نے سب بتا دیا. وہ تیرا رب ہے, اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے, اور تم مانگ اللہ سے, ادھر ادھر جام تیرے سارے سولوشن اپنی جگہ, لیکن تو اللہ سے مانگ. اور کس سے مانگ؟ اس سے مانگ جو فلک کا رب ہے. اعوذ برب الفلق, جو ایسی مخلوقات کا رب ہے جو سب پھٹ کے ایک سے دوسری چیز اس میں سے نکلتی ہے, جو صبح کا رب ہے جو اندھیرے کو برباد کر دیتی ہے. کیونکہ اکثر سازشیں اندھیرے میں ہوتی کہ اجالے میں. اندھیرا کیوں ذکر کیا یہاں پہ, اور اس اجالا کیوں؟ کہ چھپ کے جو بھی کاروبار چل رہا اندھیرے میں, اجالا آ کے وہ کیا کرتا ہے؟ سارے چور غائب, سارے حشرات, جتنے بھی موزی جانور ہیں, سانپ, یہ وہ سب غائب, جنات سب غائب. جنات کا پاور کہاں چلتا؟ اندھیرے میں. سانپ بچھو وغیرہ کہاں بھاگ کا باہر نکلتے؟ اجالے میں. چلو بھائی صبح ہوئے باہر نکلو, رات کو نکلتے ہو. موزی جاندار, شیاطین, جادوگر, چور, سب گناہگار عام طور سے, یہ سارے کے سارے, ان کا پاور کب نکلتا ہے باہر؟ جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ سب پاورز ان لوگوں کے باہر نکلتے ہیں. لیکن جیسے صبح آتی ہے کیا ہوتے ہیں؟ سب اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ وہ صبح کا رب ہے جو اندھیروں پر غالب آتی ہے, اندھیروں کی طاقت پر غالب آتی ہے. تو اس رب کی پناہ میں آ جا, جس کا ایک اجالا سارے اندھیروں کو باطل کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. من شر ما خلق, من شر ما خلق, بہت ہی عمدہ انداز میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میں فلک کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے؟ تین چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں, ایک الاستعاذہ, دو کس سے استعاذہ کر رہا ہے, تین کس کا استعاذہ, یعنی کس کی پناہ میں آ رہا ہے. تین چیزیں ہیں, پناہ مانگنا کیا ہے, دو پناہ کس سے مانگنا ہے, تین پناہ کس کی مانگنا ہے. اللہ کی پناہ مانگنا ہے تمام مخلوقات کے شر سے. یہاں کیا کہا گیا؟ من شر ما خلق, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی معلوم ہوا کہ مخلوقات میں شر ہوتا ہے. یہاں پر ما خلق, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. علماء نے کہا, ابن قیم کہتے ہیں یہاں پر جو عموم ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. یہاں پر ہر چیز مراد نہیں ہے بلکہ یہ متعین ہے, یہ کنیکٹڈ ہے ان چیزوں سے جن میں شر ہوتا ہے. ہر چیز کا مطلب ہر چیز نہیں ہے. بتائیے جنت مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ جنت میں شر ہے؟ نہیں. فرشتوں میں شر ہے؟ نہیں. انبیاء؟ نہیں. تو یہاں پر شر سے مراد جن مخلوقات میں شر ہوتا ہے ان تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ٹوٹل اس میں آ گیا ہر وہ چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے, دنیا کے اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, جسمانی مالی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے, ساری چیزوں کے شر سے میں, تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر ایک لطیف انداز اختیار کیا گیا. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, یہاں یہ نہیں کہا گیا. یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی گئی کی ہیں ان مخلوقات میں جو شر ہے اس شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ ادب ہے کیونکہ اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی ہے. یہاں ایک اچھا ایک باریک نقطہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کوئی فعل شر والا نہیں ہوتا ہے. اللہ جو کرتا ہے وہ شر ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. اللہ جو بھی کرتا ہے صحیح ہوتا ہے, لیکن بندے کی نسبت سے وہ خیر یا شر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو تھوڑے چھوٹے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کیجئے تو بڑے لیول کا تھوڑا سمجھنا آسان ہوگا. ایک چور چوری کیا, بادشاہ نے, خلیفہ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کٹنا چور کا کیا ہے, شر ہے کہ خیر ہے؟ آپ بولیں گے دیکھنے کا کدھر سے, ادھر سے دیکھنے کا کہ ادھر سے دیکھنے کا؟ ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا, اس قتل کی سزا میں قتل کرنے والوں کو قتل کرنے کا جج نے حکم دیا کہ اس نے مارا اس کو مار ڈالا, قصاص, اب اس کو قتل کرو. تو ہاتھ کٹنا یا قتل کیا جانا یہ اگر آپ چور کی نسبت سے دیکھیں گے, قاتل کی نسبت سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا شر ہے. ہاتھ کٹنا اچھا ہے کیا؟ برا ہے, اس کو نقصان ہے, اس کو تکلیف ہے. لیکن اگر آپ سماج کی نسبت سے دیکھو گے تو یہ کیا اچھا ہے کہ برا ہے؟ کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا کا مطلب کوئی چوری نہیں کرے گا, سارے سماج میں لوگوں کی پراپرٹی محفوظ ہو جائے گی. قتل کرنے والے کی سزا میں اس کو قتل کیا جائے, اس سے پوچھا جائے آپ کو قتل کیا جا رہا اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیسا برا ہے, میرے کو چھوڑو, اچھا نہیں ہو رہا میرے ساتھ. قتل کرنے والے کی نسبت سے اگر آپ اس کو دیکھو گے تو شر دکھائی دے گا, لیکن جن کا, جن کے گھر والے کو قتل کیا گیا ہے, پورا سماج ہے, اس کی نسبت سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ خیر ہے کہ شر ہے؟ خیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے کو جب قتل کیا جائے گا سزا میں تو لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی. اور ایک مثال دیکھیے, کسی کا پاؤں سڑ گیا, اب ڈاکٹر صاحب بولے پاؤں تو کاٹنا پڑے گا. اب آپ بتائیے جس کا پاؤں سڑ گیا ہے اس کا پاؤں کاٹنا خیر ہے کہ شر ہے؟ آدمی بولے گا ایک حیثیت سے شر ہے, ایک حیثیت سے خیر ہے. پاؤں کٹے گا تو یہ کیا خیر, اچھا ہے پاؤں کٹنا؟ نہیں. لیکن پاؤں کٹے گا تو بقیہ بچے گا تو خیر نہیں ہے. تو ایک چیز جو ہے الٹیمیٹلی اس پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے شر کا, اس کو کہاں سے دیکھ رہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ شر ہے کہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی, اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو سزا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بندوں پر تکلیف ڈالتا ہے, یہ شر ہے کہ خیر ہے؟ بندے کی نسبت سے یہ شر ہے, لیکن اللہ کا فیصلہ یہ بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے. کبھی اللہ کسی بندے کو تکلیف میں ڈالتا ہے, بندہ دنیا میں کھویا ہوا تھا, اب تکلیف آنے کے بعد میں, اس شر کے بعد میں وہ جاگ جاتا ہے, اے اللہ میں نے کچھ غلطی کیا رہیں گے تو معاف کر دے میرے کو, اللہ کل سے برابر پانچ ٹائم کی نماز پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, اور بچوں کو بھی اٹھاؤں گا, بیوی کو بھی پانی ڈال کے چھڑک کے اٹھاؤں گا. اب شر آیا, نقصان ہوا, نقصان کے بعد کیا ہوا, فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بعض اوقات ایک چیز بظاہر شر ہوتی ہے لیکن اس میں فائدہ ہوتا ہے. اب یہ کتنی قسمیں اس کی ہیں آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اتنے کمپلیکس ہیں, وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے, اللہ کا فیصلہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. اللہ نے جہنم بنائی, یہ اچھا کیا کہ برا کیا؟ اچھا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ غلط کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جس کو سزا مل رہی ہو کیا وہ اچھا نہیں ہے, میرے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ کے عدل کے اعتبار سے جہنم کا بنانا اور گناہوں کی سزا ملنا یہ اچھا ہے, کیونکہ اللہ عدل ہے, عادل ہے, انصاف اور عدل کرنے والا ہے. اگر عدل نہیں کرے گا اب بتائیے پھر کیسا ہوگا. لیکن جس کو سزا ہو رہی ہے اس کی نسبت سے کیا ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ نے جو کچھ کیا, جو کچھ پیدا کیا, وہ غلط نہیں. کوئی آدمی سوچے کیا اللہ اگر صرف پھول پھول بناتا تو کتنا اچھا ہوتا, سانپ بچھو شیر اور اتنے چوہے اور کیا کچھ نہیں اللہ نے بنایا, کائی کو بنایا, کیا فائدہ اس کا؟ اللہ نے کچھ بھی غلط نہیں بنایا ہے, ہم نہیں جانتے. بہت ساری چیزیں, باریک سے باریک کیڑا, اگر کیڑا ہے رینگنے والا زمین پر, کوئی آدمی کہے یہ بے مقصد ہے تو وہ کافر ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ہر چیز کا ہے, ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے. چوہے ہیں, سانپ ہیں, آپ دیکھیں ہر چیز اللہ نے بنا, کچھ نہ کچھ اس کا مقصد ہے. بیکٹیریا, کیا کائے کو بنایا بیکٹیریا اللہ تعالیٰ نے, کیا فائدہ اس میں؟ ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے کہ کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر جو کھانا ہوتا ہے وہ کئی سالوں تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے, وہ اب تک معلوم نہیں تھا, اب معلوم پڑا. بی بی سی بتائیے کہاں تھے, اب تک تھا نہ ہو, معلوم نہیں تھا بھائی, بنا کے اللہ نے پہلے سے رکھا تھا اس کو, اب معلوم پڑ رہا ہے. بنایا کس نے؟ تو جس نے بنایا اس کو زیادہ معلوم, کہ جس کو معلوم پڑا اس کو زیادہ معلوم؟ جس نے بنایا اس کو زیادہ معلوم ہے. تو ہم کو نہیں معلوم ہے, شرافت اس میں ہے کہ آدمی زیرو کر دے اپنے آپ کو, میرے کو نہیں معلوم, اللہ تو جو کرا وہ صحیح ہے. یہ ایمان کی وہ سیڑھی ہے کہ جو آدمی کے سارے وسوسے اور دل کی تنگی سب کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. الرضا بالقضاء, اے اللہ تو جو کرتا وہ صحیح ہے. یہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے ایک دم, نہیں تو کر 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 دل میں چلتا رہتا ہے آدمی کے, وہ پیچھے چھوڑ دے آدمی. اللہ نے کیا نا, کچھ تو مصلحت اس میں ہوگی, لیکن اللہ تکلیف ہو رہی, نکال میرے کو اس میں سے. دونوں چیزیں, راضی ہونا اور اللہ سے عافیت کی دعا کرنا, دونوں جمع کرے آدمی. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے کیا ہے؟ خیر ہے. اس لیے یہاں پر کیا دعا سکھائی گئی؟ من شر ما خلق, اے اللہ جو بھی چیزیں تو نے پیدا کی ان میں جو شر ہے اس شر سے مجھ کو بچا, اس شر سے مجھ کو بچا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, آپ کہتے تھے لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک, یہ مسلم کی روایت ہے. لبیک وسعدیک, اے اللہ خیر سب کی سب تیرے ہاتھ میں ہے اور شر تیرے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے, شر کی نسبت تیرے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ شر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے اعتبار سے حکمت والا عمل ہوتا ہے, وہ شر نہیں ہوتا ہے. ہمارے اعتبار سے وہ شر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے اعتبار سے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھلائی اور آپ نے کہا اذا نزل احدکم, اب دیکھیے شر کی طرف ہم آ رہے ہیں, آپ نے فرمایا اذا نزل احدکم منزلا, جب تم میں سے کوئی آدمی کہیں پڑاؤ ڈالے, فلیقل, اس کو چاہیے کہ یوں کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یا میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ دعا آدمی پڑھتا ہے کہیں پر پڑاؤ ڈالے, وہ پیڑ کے نیچے یا کہیں لاج میں یا کہیں اور شہر میں, گاؤں میں, دیہات میں, کہیں بھی, رات میں, دن میں, آپ فرماتے ہیں اگر یہ دعا وہ پڑھ لے, آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ, وہاں سے کوچ کرنے تک, اس جگہ کو چھوڑنے تک کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کہیں بھی سفر میں آدمی جائے, کہیں ٹھہرے, پڑاؤ ڈالے, یہ دعا پڑھ لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ صحیح مسلم میں دعا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کا ڈر ہوتا کہ فلانی قوم ہے فلانے لوگ ہیں کچھ تو شر کریں گے سازش کریں گے, تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کا خوف ہوتا تو آپ اللہ سے دعا کرتے اللهم انا نجعلک فی نحورہم, اے اللہ ہم ان کی گردنوں پر تجھ کو مسلط کرتے ہیں, یعنی ہماری طرف سے تو ان کی گردنوں پر ہو جا نحور, اے اللہ تو ہمارے دشمنوں کے گلے پر ہو جا, یعنی تو کام کر دے ان کا. ونعوذ بک من شرورہم, اور ان کے شر سے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. علماء نے کہا یہ مجرب دعا ہے, جب بھی کسی دشمن سے ملاقات کے لیے آدمی جائے یہ دعا پڑھ کے جائے اور دیکھے کیسا فائدہ ہوتا ہے اس کو, یعنی اس کا کام ہوگا ایسا نہیں, یہ محفوظ رہے گا, یہ محفوظ رہے گا. اس کو امام احمد, ابو داؤد, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت سے. آگے آئیے تو یہاں بتایا گیا کہ تمام مخلوقات کے شر سے ہم کس کی پناہ مانگے, اللہ کی ہے. اب اس میں سے کچھ مخصوص مخلوقات کے شر کی بات کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب, اور غاسق کے شر سے جب وہ وقوب کرے. کیا مطلب ہے غاسق کیا ہے اور وقبہ کیا ہے؟ علماء نے یہاں پر دو باتیں کہی ہیں. ایک, غاسق سے مراد رات ہے اور وقبہ سے مراد جب رات چھا جائے. دو, غاسق سے مراد چاند ہے, جب چاند آسمان میں آئے. تو یہاں پر علماء نے کہا کہ غاسق سے مراد ایک تو رات ہے اور دوسرے چاند ہے. کیوں, کیا مطلب ہے؟ آپ بولیں گے اقرب آ رہا, دیکھو ٹھہرو ذرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, سورہ الاسراء میں اللہ نے کہا کہ نماز قائم کر لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے سے لے کر. سورج کا ڈھلنا کس کو کہتے ہیں؟ جب دوپہر کا وقت تھوڑا سا یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے, زوال ختم ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلا کا دلوک. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے لے کر کب تک؟ الی غسق اللیل, سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے آنے تک. غسق اللیل, تو یہاں پر بتایا کہ رات کے آنے تک نماز قائم کر. تو علماء نے کہا چاروں نماز اس میں آ جاتی ہے, ظہر سورج کے ڈھلنے پر, پھر عصر اس کے بعد آئی, پھر غسق اللیل رات آ گئی, مغرب اور عشاء, وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن بھی. یعنی کون سی نماز؟ فجر کی نماز. پانچوں نمازوں کی دلیل اس میں ہے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. تو یہاں پر غسق اللیل من شر غاسق اذا وقب, غاسق کا لفظ وہاں آیا یہاں بھی آیا, غسق اللیل رات کا آنا. تو علماء نے کہا اس سے مراد ہے کہ غسق کا لفظ کس کے ساتھ آیا؟ رات کے ساتھ میں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ رات جبکہ وہ آ جائے. ایک حدیث میں غاسق سے مراد چاند بھی لیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا, فقال اور کہا یا عائشہ, اے عائشہ استعیذی باللہ من شر هذا, اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ, فإن هذا هو الغاسق اذا وقب, اس لیے کہ یہی غاسق ہے جبکہ وہ داخل ہو جائے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو دو چیزیں معلوم ہوئی, غاسق میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک رات اور دوسرے چاند. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی علماء مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں یہ دو اعتبار سے. رات کا وقت عام طور سے شر کی صورتیں رات میں نمودار ہوتی ہیں. نمبر ایک, جیسے کہ میں نے بتایا چور ڈاکو لٹیرے رات میں حملہ کرتے ہیں یا دن دہاڑے کرتے ہیں, رات میں کرتے ہیں. دو, موزی جانور سانپ بچھو وغیرہ جو بھی ہیں. نمبر تین, شیاطین جیسے سورج ڈوبتا ہے اس آؤں گا میں اس روایت پر. شیاطین باہر نکلتے ہیں رات کے وقت میں. اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں جا رہا تھا ایک آدمی نے ہاتھ ملانے کے لیے اتنا بڑا ہاتھ کیا, دن میں ہوتا ہے کہ رات میں ہوتا ہے, جو بھاگا تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, گھر پہ آ کے معلوم پڑا میری چپل ادھر ہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بعض لوگوں نے کس سے بیان کیا کتنے صحیح معلوم نہیں, لیکن یہ بہت تواتر کے ساتھ آتا ہے کہ راستے میں دیکھا اتنی رات میں بکری, ارے بولے چلو بکری ملی اپنا کام ہو گیا, بکری نہیں ہوئی چلے گا, بکری تو ملی, لیا بکری سائیکل کے اوپر پیڈل مار رہا مار رہا مار رہا, دیکھو تو پاؤں ٹانگ لمبی ہو رہی بکری کی, زمین پہ ٹانگ جا رہی بکری کی, جو بکری چھوڑا جو پیڈل مارا سیدھا بھاگو. رات میں اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں, جنات وغیرہ رات میں نکلتے ہیں اور کوئی غریب بولا بھالا انسان مل جائے اس کے ساتھ میں اس کو ستاتے ہیں. تو رات میں عام طور سے جنات وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جادوگر جو ہوتے ہیں یہ عام طور سے رات میں ہی یہ اعمال کرتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ضرورت بھی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں, ٹریننگ کورس نہیں ہے یہ. جادوگر اکثر رات میں وہ اعمال کرتے ہیں اور چاند کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ان کے جادو کے اعمال میں. اماواس, پورنیما اور کیا کچھ نہیں ان کا ہوتا ہے, پونم اور اماواس اور کچھ تاریخیں ان کی ہوتی ہیں جو چاند کے اعتبار سے ہوتی, سورج کے حساب سے نہیں کرتے وہ لوگ, چاند کے حساب سے ان کی تاریخیں ہوتی ہیں. چاند ایک خاص مرحلے میں چلا جائے, ایک خاص حال میں چلا جائے, کچھ خاص تاریخیں ہوں, ان راتوں میں جادوگروں کا عمل جو ہے وہ چالو کرتے ہیں کیونکہ شیاطین ان کا بہت ساتھ دیتے ہیں ان تاریخوں میں. تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ یہاں پر چونکہ اس سورت کا پس منظر بھی یہی جادو ہے کہ جادوگر چاند کی خاص تاریخوں میں راتوں میں اندھیروں میں اپنا جادو کا عمل کرتے ہیں. اور اگر آپ تفصیل اس کی دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے, اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے علماء نے کہا کہ رات اور چاند یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہاں پر اسی لیے ذکر ہوئی. اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ چاند علامت ہے, دن کی علامت سورج ہے, دن کے حساب کے لیے کیا ہے سورج ہے, نماز کا کون سی کب پڑھنا تو دن کے حساب کے لیے سورج ہے, اور تاریخ اور رات کے حساب کے لیے کیا ہے یہ چاند ہے. تو تاریخوں کے لیے چاند ہے, اس لیے آپ نے کہا کہ یہ چاند ہے, اس کے شر سے پناہ مانگ, یعنی اس کی تاریخوں میں جادوگر عمل کرتے ہیں اس عمل سے پناہ مانگ, اور اس رات میں جو شر ہوتا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگ. یہی بات علامہ شنقیتی نے کہی اور دوسروں نے بھی کہی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا استجنح اللیل, ایک روایت میں تبرانی کی ہے اذا غابت الشمس, جب رات چھا جائے یا سورج ڈوب جائے, فکفوا صبیانکم, تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو, اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو, کب جب رات آ جائے, فان الشیاطین تنتشر حینئذ, اس لیے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ شیاطین پھیل جاتے ہیں. شام کا جو وقت ہوتا ہے سورج ڈوبنے کے بعد کا, تو یہ شیاطین کا خاص وقت ہوتا ہے, جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے شیاطین کیا ہوتے ہیں پھیل جاتے ہیں. تو رات کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں شیاطین پورے ہنٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, باہر پھیل جاتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو شیاطین کا تسلط رات میں ہوتا ہے, شیاطین کا جو غلبہ ہوتا ہے یہ رات میں ہوتا ہے. اس لیے اس سورت میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھی رات آیا ذکر, اور پہلے پناہ کس کی مانگی گئی, پناہ جو مانگی گئی کس سے, قل اعوذ برب الفلق, فلق کیا ہے صبح ہے. تو رات میں جو شرور ہوتے ہیں ان شرور سے, چاہے وہ جادو ہو مضی جانور ہو یا کچھ بھی ہو, ان سارے شروں سے پناہ کے لیے اس رب کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اس رات کو ختم کر کے دن لے آتا ہے, جو یہ جا کے وہاں جڑتا ہے. تو چاہے وہ اندھیرے مانوی ہوں یا حقیقی ہوں, ان سب کو ہٹانے والا کون ہے, وہ جو سورج کا اور دن کا خالق ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ دیکھیے اس آیت پر غور کیجئے, اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا ولی ہے, یخرجہم من الظلمات الی النور, دیکھیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے, وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور اجالے کی طرف لے آتا ہے. اجالے کتنے ہیں, ایک ظلمات کئی اندھیرے ہیں, وہ اندھیروں سے نکال کر ان کو اجالے میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم طاغوت, لیکن کفر کرنے والوں کے اولیاء کارساز سرپرست کون ہیں؟ طاغوت ہیں, چاہے وہ جادوگر ہوں, چاہے باطل حکومتیں ہوں یا جو بھی ہوں, سب طاغوت میں آتا ہے. بت بھی اس میں آتا ہے, بت پرستی سب اس میں آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم طاغوت, جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء کون ہیں؟ طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الى الظلمات, وہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. ایک نور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے, علم کا نور, بصیرت کا نور, دین کا, ایمان کا نور, اس نور میں سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ شیاطین اور ان کے جو بھی سرپرست ہیں ان کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو نور اور ظلمت کی نسبت ہے, نور ایک ہے اور ظلمات کئی ہیں. ان ساری ظلمتوں پر, سارے اندھیروں پر کتنا بھاری ہوتا ہے؟ ایک نور بھاری ہوتا ہے. اور آگے آئیے تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ رات کے اندھیرے سے اور چاند کے فتنے سے جو بھی اس کے تعلق سے شر ہوتا ہے ان سب سے اللہ کی پناہ مانگنا ہم کو سکھایا گیا ہے. لیکن واقعی کون سا شر رات کے اندھیرے سے جڑا ہوا ہے جو بہت زیادہ ڈینجر اور مخفی ہوتا ہے؟ ایک تو رات اندھیرا, پھر اندھیرے میں چھپا ہوا کام, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو ہوتا ہے. رات کا اندھیرا, پھر اندھیرے میں سیکرٹ کام, جادو کس کو کہتے ہیں؟ سحر کے معنی ہوتے ہیں سیکرٹ ترکیب. سحر عربی زبان میں کہتے ہیں اس چیز کو ہیں کہ ایک چھپے ہوئے طریقے سے کچھ تو کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جادو, سحر اس کو کہتے ہیں. کیونکہ جادو دکھتا ہے, جادو دکھتا نہیں, کوئی دور سے کچھ کرتا ہے شیاطین کو کچھ کر کے, دو دھاری لیمو, بکرا جا کے برج کے نیچے کاٹ کیا, بسم اللہ بولنا نہیں یاد رکھ, کام نہیں ہوں گا. مرغی لا, ایسی کلگی والی ہونا چاہیے مرغا, ایک ٹانگ والی, دو ٹانگ والی, جو بھی ہیں. تو وہ اس طرح سے شیاطین کو خوش کرتے ہیں تاکہ فلاں کو وہاں پہ تکلیف ہو. گڑیا بنائیں گے, گڑیا میں سوئی چبوئیں گے, یہاں چبوئیں گے, اس کو تکلیفاں ہوتی ہیں. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کی ہے, شیاطین کی مدد سے یہ تکلیف ہوتی ہے. شیطان ہوتے ہیں جو ان کی غلامی کرتے ہیں اور جا کر ان کے کام کرتے ہیں, لیکن وہ غلامی کیسی ہوتی ہے؟ والنٹری ہوتی ہے. یعنی شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کرتے ہیں. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنا ہے. ایک آدمی کے کام کرتے ہیں, اس کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں, ریس کا گھوڑا وہ آئے گا, لاٹری یہ لگے گی, فلاں کا پرابلم, بچہ کھو گیا دیکھو ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, فلاں کا شوہر دیکھو یہاں جاتا ہے. وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, بتاتے ہیں ان کو. اب بابا دھیرے دھیرے کیا ہے, ان کی نیوز ایکوریٹ نکلنا شروع ہوتی ہے, پبلک بابا کے پاؤں میں آنے لگتی ہے. بابا بابا جو بھی بولتے صحیح رہتا ہے, بابا کو نہیں معلوم شیطان میرا کام کر رہا ہے. بابا کو لگتا ہے میرے اندر کچھ تو پاور آ رہا ہے. شیطان کو نام نہیں چاہیے, اس کو کام چاہیے. پھر دھیرے دھیرے بابا کے یہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, پھر بابا کچھ بھی کرتا ہے کام ہوتا ہے. کرتے کون ہیں؟ شیاطین, تاکہ لوگوں کو اس کے آگے جھکائیں, اس کا بندہ بنائیں, اللہ کی بندگی سے نکال کے ان کا کام ہو گیا. شیطان آپ کی دنیا کا دشمن نہیں ہے. ایسا ہوتا تو شیطان کے پاس دنیا ہی دنیا ہوتی, کس کو لینے دیتا؟ نہیں, شیطان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے, شیطان کو دین سے مطلب ہے. وہ ایک بابا کھڑا کر دیتا اور لوگوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے, ان کا معبود اس کو بنا دیتا ہے, اور بابا بھی برباد اور بابا کی پبلک بھی, پرجا بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی, ان کا دین خراب ہو جاتا ہے, کفریات کرنے لگتے ہیں, سب الٹے الٹے کام کرتے ہیں, یعنی بہت غلط حرکتیں ان کو کرنی پڑتی, تب جا کر شیاطین ان کی بات ماننے لگتے ہیں, تب جا کے ان کے اوپر کچھ تو بھی شیاطین آنا شروع ہوتے ہیں, اس کو دکھنا شروع ہوتے ہیں, کام کرنا اس کے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سب گندی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو جادو کہتے ہیں, اور جادو حرام ہے, جادو کفر ہے. جو آدمی جادو کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, جو جادو کرواتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, جو جادو سیکھتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, جو جادو سکھاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ہم کو دعائیں اللہ نے سکھائی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں, ہم کو جادو کی ضرورت نہیں ہے. جادو کی ضرورت نہیں ہے. کئیوں کا جادو دیکھیں, اندھیروں کے اوپر ایک اجالا غالب آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے درجن ڈنڈے تھے, سٹاک تھا کچھ, ایک آسا ہے بس. اور جادوگر کتنے تھے, اب کتنی تفسیر میں روایتیں آئی ہیں, آپ کئی جادوگر تھے, ہر ایک جادوگر نے نکالا اس کے اوپر ڈالا اپنی, کوئی رسی ڈال رہا کوئی لاٹھی ڈال رہا ہے, سب گراؤنڈ میں کیا ہو گیا چل رہا پورا ایک دم صاف 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 صاف. موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا ڈرے دیکھ گیا اس کا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. اللہ نے کیا کہا, ڈرنا مت, ڈر مت, تو ہی غالب رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, تیرے ہاتھ میں جو وہ ڈال, تیرے ہاتھ میں وہ نیچے ڈال, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی موسیٰ علیہ السلام جو اس عصے کے سانپ بننے پہ بھاگے تھے, بھاگے تھے کہ نہیں بھاگے تھے, ہاں, خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا مدبرن ولم يعقب, جو بھاگے ہیں تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے, لٹرلی یہ ٹرانسلیشن ہے اس کا. ولا مدبرن, پیٹ پیر کے بھاگے, ولم يعقب, پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہے. لیکن وہی ایک عصا ہے اور وہی سارے سانپ ہیں, ان سانپوں کے بیچ میں وہ عصا جب ڈالا ہے, وہ ایک عصا کیسا تھا, سارے سانپ سب نکل گیا اور ڈکر بھی نہیں گیا, سب ختم. انما صنعوا كيد ساحر, یہ جو کچھ کرتب کر رہے ہیں یہ جادوگر کی جادوگری ہے. ولا يفلح الساحر حيث اتى, جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کی طاقت کے مقابلے میں جادو چل سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کی طاقت اگر کسی کو دیکھنا ہے, وہ نبی کی سنت کے تابع ہو کر دیکھنا پڑے گا. اس قاعدے کو یاد رکھیے, سمجھ میں آ رہی بات. اللہ کی قدرت سے صحیح استفادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتا ہے. جو آپ نے بتایا وہ کرے, سولوشن مل جاتا ہے. لوگ باباؤں کے پاس جاتے ہیں اور بابا کو اپنا کعبہ بنا لیتے ہیں, اور بابا پورا ان کے دین پہ تابہ کر لیتا ہے اور دنیا پہ بھی کر لیتا ہے. کتنے بابا ہے, لا اتنا لے گیا, ایک پیٹی لا, دو پیٹی لا, گیا بیٹی کے لیے رکھا تھا پیٹی دہیج میں دینے کے لیے, اس کو اس کے نکاح کے لیے, اب بابا کے پاؤں میں لے جا کے پیٹی رکھتا ہے, بعد میں معلوم پڑتا ہے وہ کینچی کے ساتھ غائب ہو گیا. کینچی بھی غائب, بابا بھی غائب, کینچی والے بابا. تو میکینیکل بابا, ایسے بہت سارے بابا رہتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. تو یہاں پر جادو کے شر سے, کیونکہ رات میں خاص طور سے جادو ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقدہ کے معنی ہوتا ہے گرہ, ناٹ, گانٹھ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, نفس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو. آدمی تھوکے نہیں, تھتکارے, جس میں تھوڑا سا ریک ہو لیکن وہ تفل نہ ہو. تفل الگ ہوتا ہے اور نفس الگ ہوتا ہے. تھوکنا الگ ہوتا ہے, اور تھوکنا پھوکنا جمع کرنا دونوں کو جو ہے یہ اس طرح سے اس کو نفس کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, جو گرہیں باندھ باندھ کے, گانٹھ بنا بنا کے اس میں پھونکتی ہیں عورتیں, کیونکہ اس زمانے میں عام طور سے جادوگرنیاں ہوا کرتی تھی. اور ہمارے دور میں تو نہ جادوگر ہے نہ جادوگرنی ہے. اب جادوگرا کیا بولیں گے اس کو, نہ دائیں نہ بائیں, نہ مرد نہ عورت, ایسے لوگ عام طور سے اس فن میں آتے ہیں اور بہت سکسیزفل ہوتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اور بہت سارے لوگ جا کے ان کے آگے بیٹھتے ہیں آبا ادب با ملاحظہ, اور مسجد میں آگے جھگڑے کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس برابر ادب سے بیٹھتے ہیں. تو یہ جو ہے جادوگرنیاں, کیونکہ جادوگروں کا جو ہے بہت گندی حرکتیں ان کو کرنی پڑتی ہیں, حیض وغیرہ کے معاملات کے ساتھ ان کا بہت سارا معاملہ ہوتا ہے, کھانا پینا گندگی سے جڑا ہوا ہوتا ہے ان کا, بہت یعنی ایسی حرکتیں کہ جس کو آدمی بیان کرنے میں اس کو یعنی کراہت محسوس ہوگی. تو عورتوں کا معاملہ بہت غالب ہوتا ہے جادو کے سلسلے میں, اور بہت جلدی شیاطین فدا ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. تو یہاں کہا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ان عورتوں کے جادوگرنیوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو دھاگے میں گانٹھ باندھ کے اس میں پھونک مارتی ہیں. جادو کا یہ عمل ہوتا ہے, گانٹھ باندھنا اس میں پھونکنا. شیاطین ان کو کچھ دل میں کلمات ڈالتے ہیں اور وہ کلمات بولتی چلی جاتی, شیطان بہت خوش ہوتا ہے. ایسے کلمات جن میں شیطان کو بطور معبود پکارا جائے, اس لیے بہت سارے لوگوں کے تعویذ کھول کے آپ دیکھیے, یا جبریل یا میکائیل, اور کیا کیا اخ تو پھا کچھ بھی اس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, پخ تخ کچھ بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں جس کا معنی اس کو تو کیا اس کے دادا کو بھی معلوم نہیں ہوگا, ایسی چیزیں اس کے اندر اشم برقق کچھ بھی اس طرح سے. تو ایسے کلمات سے یعنی وہ بتاتا ہے تو قرآن مت پڑھ, تو ایسا پڑھ جیسا میں بتاتا تیرے کو, کچھ بھی پڑھ جس کو تو سمجھتا بھی نہیں ہے, جس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے, لیکن میرا بندہ ہے تو میں جیسا بولتا ویسا تو کرتا ہے. شیطان چاہتا ہے میں جیسا بولتا ویسا تو نہیں کرنے کا, اللہ کا نہیں سن رہا تو. با معنی کلام قرآن اللہ کا ہے جس میں میننگ ہے, گہرے میننگ ہے, اس پہ نہیں چلتا تو, اس کو پڑھتا نہیں, اس کو سمجھتا نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتا. میرے پاس ہے ایسا کلام ہے جس میں میری بڑائی ہے یا بے معنی اول فال کلمات ہیں, وہ پڑھواؤں گا میں تیرا کام کروں گا, لیکن وہ میں کروا کے دیکھوں گا. جیسے کوئی کسی کہے ایک ٹانگ اٹھا, پھر کہے کان پہ ہاتھ رکھ, کوئی کہے جھک جا, وہ جیسا بول رہا ہے ویسا کر رہا ہے, اس کو خوشی ہو رہی جیسا میں بول رہا ہوں ویسا کر رہا ہے, شیطان بڑا خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رب ہونے کا جذبہ ہے, معبود بننے کا جذبہ اس میں ہے, میرا ہونا چاہیے, میرا بندہ بن. اس لیے بہت سارے جادوگروں سے الٹی سیدھی کچھ بھی حرکتیں کرواتا ہے وہ, اور وہ کرتے ہیں, اور اس کا وہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اس کے اوپر, اس کا جلوہ دکھاتا اس کو. تو یہ جادو میں کرنا پڑتا ہے. تو یعنی غلط غلط کلمات اس میں پڑھ کے وہ پھونکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سے وہ حاضر ہوتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, یہ کام بناتا ہے, کام بناتا ہے. بہت سارے عملیات مسلمان کرتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, 40 دن تک بند کر کے کیا کچھ نہیں پڑھتے 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 پڑھتے, اس کے بعد میں اندھیرے میں بھی اجالا دکھنے لگتا ہے, پھر کوئی آتا ہے, پھر جن آتا ہے, جن کام بناتا ہے. 40 دن تک 40 بار روزانہ اندھیرے میں بیٹھ کے رات میں تاجد کے بعد 12 بجے کے بعد سورہ جن پڑھو, جن ملتا. کہاں سے آیا ہے؟ اسلام میں نہیں ہے یہ, اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. جن آتا ہے اور اس کے کام بناتا ہے, اس کا دین بگاڑتا ہے, دین بگاڑتا ہے اس کا. یہ سب چکر میں جانا نہیں چاہیے. تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ جادوگرنیاں ہیں جن کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے. ایک لمبی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے جادو کیا تھا, اور یہ بہت بڑی آزمائش آپ کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا, اور آپ بہت پریشان اس میں رہتے تھے. اس کے یہ ایک مستقل موضوع ہے جو میں کسی اور درس میں لوں گا, یہ پاسبل ہے یا نہیں, اس میں کیا شبہات ہیں, کیا اس کے جوابات ہیں, آج اتنا ٹائم اپنے پاس نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں. آپ پر جادو کیا گیا, اور آپ پر کون سا جادو کیا گیا جس کو علماء نے کہا کہ یہ سحر تخیل ہے, یعنی آدمی کو یاد نہ رہے, آدمی کو یاد نہ رہے, اس کو سہو اور غفلت ہونے لگے, بھولتا رہے وہ, ایک کام کیا ایسا لگے نہیں کیا, ایک کام نہیں کیا ایسا لگے کیا. تو ایسا جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا, اور آپ کافی پریشان ہوتے تھے. آپ اپنی کسی بیوی کے پاس گئے نہیں گئے آپ کو یاد نہیں رہتا تھا, ایک کام آپ نے کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کیا, وغیرہ وغیرہ, آپ نے کوئی کام کیا آپ کو یاد نہیں ہوتا تھا میں نے کیا کہ نہیں کیا. ایک مدت تک آپ کو اس تکلیف یہ تکلیف رہی, 6 مہینے یا 1 سال جو بھی مدت تھی. اس کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا, میں اختصار روایت ذکر کر رہا ہوں, امام بخاری مسلم دونوں نے روایت بیان کی ہے, بدل الخلق میں اور دوسری جگہوں پر بھی, امام مسلم نے کتاب السلام میں. تو آپ کے خواب میں 2 لوگ آئے, ایک سر کے پاس بیٹھا ایک پاؤں کے پاس. ایک نے کہا ان کو کیا ہوا, فرشتہ کیا کہہ رہا ہے, ایک نے پوچھا ان کو کیا ہوا, اس نے کہا ان کو جادو کیا گیا ہے. اس نے پہلے نے پوچھا کس نے کیا, اس نے کہا فلاں فلاں نے کیا ہے, لبید ابن عاصم نے کیا ہے. کہا کیا میں کیا ہے, تو اس نے کہا وہ ریشم کا ایک کپڑا ہے اور بال ہیں کچھ اور کنگھی کے دانے ہیں, کنگھی ہے, ان کو ملا کر اور کھجور کے اس میں اس کو سوکھے اس میں رکھا گیا ہے, اور اس کو یعنی کنویں میں ڈالا ہوا ہے, فلاں فلاں کنواں ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے خواب سے, تو حضرت عائشہ سے کہا کہ میں بہت یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھ کو بتائے کہ کیا ہے ماجرا, کیا ہوا ہے, اب مجھ کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. پھر آپ گئے اور آپ نے اس کنویں میں اس کا پانی ہٹا کے نکالا اس کو, تو واقعی اس کے نیچے وہ رکھا ہوا تھا. اور آپ نے یہی صورت پڑھ کے بعض روایت میں کثیر وغیرہ ذکر کیا ہے کہ یہ پڑھتے گئے تو وہ سارا جو جادو کیا ہوا تھا وہ کیا ہو گیا, کھل گیا. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو ہو سکتا ہے, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش تھی, آپ پر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. آج ہمارے سامنے ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب نہیں تھے، آپ کو بھی تکلیف اور مصیبت آتی تھی، آپ کے بھی دشمن تھے، آپ کو بھی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے دیا اور اللہ نے اس تکلیف سے نبی کو نکالا تاکہ قیامت تک کے لیے امتی دیکھیں کہ اس کا سولوشن یہ ہے، اور تاکہ قیامت تک کے امتیوں کو معلوم ہو کہ نبی کو بھی نہیں معلوم کیا ہوا تھا. جو عالم الغیب ہونے کے دعوے کرتے ہیں وہ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم، فرشتے آ کے خواب میں بتا رہے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. کوئی آدمی کا ایسا کیسا، پھر بہت سارے لوگ ڈاؤٹس اس میں کرتے ہیں، نبی کو بھی ٹھوکر لگتی تھی، گرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات بھول جاتے تھے. آپ ایک انسان تھے لیکن اعلیٰ ترین انسان تھے، اور اللہ کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف پہنچانے والا آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اللہ چاہتا تھا آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، چاہتا تھا نہیں پہنچتی تھی. اللہ نے بچایا بھی آپ کو، اللہ نے تکلیف ہونے بھی دیا تاکہ مخلوق پر واضح ہو جائے کہ یہ نبی ہے، یہ انسان ہے، یہ اللہ نہیں ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ نیک بندے جن کو تکلیف ہو ان کو تھوڑا سا اطمینان رہے کہ بڑے بڑوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم تو کیا ہیں، اچھے اچھوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو تھوڑا سا آسرا رہے کہ بھائی اپنے کو بھی ہو رہا ہے تو اپنے سے بڑے کو بھی ہوا ہے، اس کو تھوڑی دھاڑس ملے. کبھی دوسرے کی تکلیف دیکھ کے اپنی تکلیف آسان ہو جاتی ہے کہ نہیں. دیکھا کہ آدمی کو کہیں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، اپنے سے زیادہ کسی کی تکلیف دیکھتا ہے تو لگتا بابا اچھا ہوا اپنے کو نہیں ہوا، ایسے اپنے کو نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے دینے میں اللہ کی حکمت تھی جو اللہ جانتا ہے، اور جس سے کئی سبق ہم کو ملتے ہیں. بہرحال کیا جادو کا اثر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس زمانے میں جو جادوگر تھے وہ بھی یہی جادو کرتے تھے. اللہ نے فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی مصر میں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو گھبرا دیا، واسترهبوهم، ان پر ڈر ڈال دیا. کس پر؟ لوگوں پر. تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، بعض لوگ اس کو ہپنوٹزم بھی بولتے ہیں، آنکھوں پر جادو کر دیا اس کو. تو کیا کر دیا کہ ان کو دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ حرکت کر رہی ہے نہیں، لیکن لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، لوگوں کو ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ واقعی وہ حرکت کر رہی ہیں. تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ جادو کر دیا تھا. اس کو بعض لوگ نظر بندی کچھ بولتے ہیں. اور اللہ نے کہا وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، بہت ہائی لیول کا جادو تھا، وہ بہت گرا ہوا جادو تھا. سورہ آراف میں اسی طرح سے اللہ نے کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھیاں ڈالی تو ان کے جادو کے اثر سے وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں موسیٰ علیہ السلام کو حرکت کرتی دکھائی دینے لگیں، تو اس کا اثر موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. تو یہ بھی کیا تھا؟ سحر تخیل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں جو آیا ہے یخیل الیہ کا ہی لفظ آیا ہے، آپ کا ایسا خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کام کیا اور نہیں کیا ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ جادو جو ہے انبیاء پر عام طور سے اسی طرح کا جادو کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں اور یہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سے بچایا اور آپ کو شفا اس سے دی. یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا اثر نہیں ہوا، ہاں آپ پر بشریت کے اعتبار سے اس کا اثر ہوا. آپ کو جو تکلیف ہوئی وہ آپ کے ذاتی معاملات میں ہوئی. کوئی آدمی پھر آیتیں بھی بھول گئے ہوں گے، پھر ہم کہیں گے وہ آیت پھر کیسا آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آیتیں بھول رہے اور اللہ یاد نہیں دلا رہا، پاؤں کے نیچے جوتی میں گندگی لگی جبریل آ کے بول رہے اور ایک آیت بھول گئے اور آپ کو جبریل آ کے بتا رہے نہیں، تو یہ سب اوٹ پٹانگ باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں سے ایسی کوئی چیز نہیں بھولے جو آپ کو یاد نہیں دلائی گئی ہو. آپ نماز میں بھولے، اب بتائیے آپ بھول گئے، دو رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، اب کوئی آدمی بولے گا جب ایسا بھولے تو آیت بھی بھولے ہوں گے، بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں آپ تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا بھلوانا ہے کیا یاد رکھوانا ہے اللہ کو معلوم ہے. ما ننسخ من آیتن او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا جو بھی آیت آپ کو بھلا دیتے ہیں ہم یا تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا پھر اسی طرح سے کوئی آیت آپ کو دے دیتے ہیں. تو بھلانا دین کی چیزیں آیتیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے. آپ سے کسی اور نے آپ کی کوئی بات بھلائی دین کی نہیں. یہ بات یاد رکھیے, بہت مہم بات ہے یہ. بہرحال تو جادو جو ہے یہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا اور جادو اسلام میں حرام ہے. اور ایک چیز ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس اتنا یاد رکھیں, جادو کفر ہے اور صحابہ کے نزدیک جادو کی سزا قتل تھی. جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے گا. بخاری وغیرہ میں روایتیں موجود ہیں. آخری چیز جس کے شر سے پناہ کہی گئی ہے, قتل مطلب آپ جا کے مرڈر کریں ایسا نہیں, کوئی اسلامی حکومت میں ہوگا وہاں تو جا کے ڈال دیں گے اور میرا نام آئے گا درس میں, بول دیا جائے گا بیٹھے بیٹھے ایک کام, لوگ بھی بولیں گے اسی لیے ہم بولتے جاؤ مت وہاں پہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, آخری چیز جس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. ایک تو جادو ہے, دوسرا کیا ہے؟ حسد ہے. جادو بھی چونکہ چھپ کے ہوتا ہے سیکرٹ میں, حسد بھی کیسا ہوتا ہے, آدمی ہنستا بولتا رہتا لیکن اندر کیا رہتا؟ حسد رہتا, نہیں چاہیے اس کو, ایسا اس کو پوزیشن ملی اچھا نہیں ہوا, وہ اندر سے جلتا کڑتا رہتا ہے, ایک دم اندر اس کا انجن چالو رہتا ہے. تو حسد کیا ہے؟ حسد تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, دل میں ایسا کرنا یہ نہیں ملتی تو کتنا اچھا ہوتا اور اس سے چھن جائے تو کتنا اچھا. جیسے کوئی آدمی مثلا مالدار بن جائے تو آدمی تمنا کرے کیسا تو بھی اس کا گھر جل جائے, پیسے کھو جائے, بینک بھی لٹ جائے اور یہ ایک دم غریب ہو جائے, سڑک پہ آ جائے. یہ کیا ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا. نمبر دو, کسی کو کچھ ملا تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے ملے, جیسے کسی کا ٹینڈر ہے, ہو سکتا ہے پاس ہو, کسی کا امتحان دیا ہوا ہے, انٹرویو دیا ہے, ہو سکتا ہے سلیکٹ ہو جائے, پاس ہو جائے. اب یہ تمنا کرے فیل ہو تو بہت اچھا ہے, اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہو تو بہت اچھا ہے, اس کا کام نہیں بنے تو اچھا. یعنی ایک نعمت ہے جو ابھی ملی نہیں ہے لیکن متوقع ہے, ہو سکتا ہے ملے, تمنا کرنا کہ نہیں ملے اس کو, یہ کیا ہے؟ حسد ہے. یہ نمبر ٹو ہے. نمبر تین, کسی کو کوئی نعمت ملی ہے, یہ تمنا ہو اس کو ملا میرے کو بھی ملنا چاہیے, اس کو ملا مجھ کو بھی ملے, یہ ہرس کرنا یہ بھی حسد ہے. لیکن یہ حسد جائز ہے. بعض علماء نے اس کو کہا کہ حسد ایکچولی نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں, اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو تین قسمیں ہیں, دو حرام ہیں ایک جائز ہے. کسی کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا حرام ہے, کسی کو نعمت نہ ملے اس کی تمنا کرنا حرام ہے, اور کسی کو نعمت ملی ہے وہ خود مجھ کو بھی ملے یہ تمنا کرنا جائز ہے. بلکہ اگر وہ دین میں ہو وہ تمنا کرنا کہ مثال کے طور پر فلاں ہیں, اس کے پاس دین کا علم ہے, وہ عبادت گزار ہے, دین پر چلتا ہے, تمنا کرنا کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ مستحب ہے, یہ تو ثواب ملے گا اس کو, تو یہ اس کو حسد کہتے ہیں. اسی طرح سے حسد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا, لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. حسد کریں گے تو خیر اٹھ جائے گی امت میں, مسلمانوں میں ایک دوسرے کے بھلے پر اچھا محسوس کرنا ہے. کسی کو ترقی ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے, تو اس پر خوش ہونا, اور اگر اس کو تمنا ہے تو اللہ سے مانگنا, یہ اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اس پر حسد کرنا کیوں ملا اس کو ایسا ہے, نہیں ملا تو کتنا اچھا ہوگا, کھو جائے تو کتنا اچھا ہے. اگر ایسا مزاج سماج میں آ جائے تو پورا سماج برباد ہو جاتا ہے. حسد سازشوں کی ابتدا ہے. حسد کیا ہے؟ سازش. وہاں سے کسی پہ حسد رہتا ہے تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ کیسا تو بھی رستہ بناتا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے. کسی کو عزت ملی ہے, اگر کسی کے دل میں حسد ہے وہ اس کو بے عزت کرنے کی سازش کرتا ہے. کوئی ترقی کر رہا ہے اس کو اس سے حسد ہے, ٹانگ کھینچ کے کسی طرح سے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کو دنیا ملی ہے عزت ملی ہے اگر اس کے دل میں حسد ہو کسی طرح سے وہ اس کو نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو حسد سازش کا ذریعہ ہے. اور بعض اوقات آدمی مادی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر جادو کے راستے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ کسی کا بگاڑ نہیں سکتے, رشتہ ہوا اس کا, اس کی بیٹی کا ہوا, میری بیٹی کا نہیں ہوا. اب اگر دعا کرتا ہے اللہ میری بیٹی کو بھی ایسا پیارا سا دولہا دے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. لیکن کیا کرتا ہے, پھر جا کے جادو کرتے ہیں کہ اس کا گھر برباد ہو جائے. تو یہ حسد جو ہوتا ہے آدمی کو مار توڑ, نقصان زبان سے کچھ کرنے پر یا کچھ اور ترکیب, غیبت, چغلی وغیرہ وغیرہ, سازش, یہ بھی نہیں ہوا تو اینڈ میں کہا جاتا آدمی اگر گرا ہوا ہو ایک دم تو پھر کسی بابا کے پاس جاتا ہے اور جادو کرواتا ہے اس کے اوپر. ایسا ہوتا ہے. تجارت اس کی دکان بہت چل رہی اور میری دکان میں صرف مچھر ہے, اس کے یہاں مکھیاں ہیں میرے پاس اور اس کے پاس لوگ آ رہے خریدنے کو, تو جادو کرتا ہے اس کے اوپر. اس طرح سے جو ہے جادو تک حسد لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یجتمعانی فی قلب عبد الایمان والحسد, ایک بندے کے دل میں, ایک دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سخت بات ہے یہ. جس دل میں ایمان ہو اس میں حسد نہیں آ سکتا ہے, جس میں حسد ہے اس میں ایمان ٹھہر نہیں سکتا ہے. کیوں آپ سوچیں گے اتنا ڈینجر ایمان کے ساتھ؟ اس لیے کہ حسد اللہ کے فیصلے کا انکار ہے, اللہ کے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار ہے. ایک آدمی ہے, اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے. اب یہ کیا چاہ رہا, نہیں ملتا تو کتنا اچھا ہوتا اس کو. یعنی اللہ نے جو کیا وہ صحیح نہیں کیا, وہ تقدیر کی مخالفت ہے اپنے دل میں جو کہ ایمان کے خلاف ہے. اس لیے یہ ناراضگی اس کو کئی کو ایسا ملا, ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے کے ساتھ اللہ نے کیوں دیا اس کو ایسا. ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اس کی ناراضگی اللہ تک جاتی ہے جو کہ کفر ہے. تو بعض اوقات تقدیر کے انکار اور تقدیر پر ناراضگی تک حسد لے جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایک دل میں حسد اور ایمان جمع نہیں ہوتے ہیں. یہ مسند احمد, نسائی اور حاکم کی روایت اور صحیح روایت ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم, تمہارے بیچ تم میں پچھلی امتوں کی ایک بیماری آئے گی. الحسد والبغضاء, حسد جلن جس کو ہم کہتے ہیں, اور بغضاء کپٹ, کینہ, بغض, دل میں گندا رکھنا کسی کے لیے, اس سے نفرت رکھنا. الحسد والبغضاء ہی الحالقہ, آپ نے کہا یہ جو دو چیزیں ہیں حسد اور بغضاء, کینہ, یہ مونڈ دیتا ہے. آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین, یہ سر کے بال نہیں مونڈتا ہے, یہ آدمی کے دین کو مونڈ دیتا ہے. جس طرح سے اس طرح اگر سر پہ پھیر دیا جائے پورا سر صاف, تو اگر آدمی کے دین میں یہ ہو جائے, دل میں حسد آ جائے, دل میں کینہ کپٹ آ جائے, تو پورا دین ہی مونڈ دیتا ہے, غائب پورا کر دیتا ہے اس کو. تو یہ حسد اور کینے کی بیماری ہے. یہ مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے. تو حسد ایک گندی چیز ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ نے دعا سکھائی ہم کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہم کو کیا کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا, کہتی ہیں کان اذا اشتکى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقاہ جبریل, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو جبریل آپ کا علاج کرتے تھے رقیہ کے ذریعے سے, دعا پڑھ کے آپ کا علاج کرتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ یبریک ومن کل شیء ومن کل داء یشفیک, میں اللہ کے نام سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یبریک, آپ کو اس تکلیف سے نکال دے اور صحیح سلامت کرے, آزاد کر دے. ومن کل داء یشفیک, اور ہر بیماری سے آپ کو شفا دے دے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور ہر حسد کرنے والے, جلنے والے کے جلن سے, اس کے شر سے جب بھی وہ جلے, جب بھی وہ حسد کرے. وشر کل ذی عین, اور ہر نظر لگانے والے کی نظر سے, نبی کو بھی نظر لگ سکتی ہے. علماء نے کہا ہے, ابن قیم کہتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, کہ حسد جو ہے, حسد کا ایک اثر ہوتا ہے جو دکھتا نہیں ہے, اس کے اندر ایک گندگی ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے. ریموٹ, آپ ریموٹ استعمال کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ دکھتا نہیں لیکن اس کا کچھ اثر ہوتا ہے, یہ بٹن دبایا کچھ ہوتا ہے. تو حسد کرنے والے کے اندر ایک گندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس دل کے ساتھ جب دل میں حسد ہو, جس سے حسد ہو رہا ہے اگر اس کی طرف متوجہ ہو تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے. تو حسد ایک گندگی ہے, ایک بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتی ہے. اسی طرح سے نظر بھی ہے کہ کسی اب حسد میں ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ یہ آدمی حسد کرتا ہے, لیکن نظر میں کیا ہوتا ہے, کبھی اپنی اولاد کو بھی نظر لگ جاتی ہے. بعض لوگوں کو لگتا ہے ایسا کیسا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے. سائنس ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے, سائنس ابھی تک وہاں نہیں پہنچا ہے, پہنچے گا. زیادہ یعنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کیسا نہیں پہنچا اب تک, آ رہا کہ نہیں آ رہا, اب تک پہنچے گا وہاں تک. اور سائنس میں آج بہت ساری ایسی فیلڈ وہ لوگ کھول رہے ہیں جو پہلے نہیں تھی, نیوٹن کو معلوم بھی نہیں تھی وہ فیلڈ. پیرا سائیکولوجی, پیرا سائیکولوجی کہاں سے آ گیا ہے؟ پیرا نارمل, یعنی اس کو نام کتنا اچھا, دیکھیے جس کو لوگ اندھ وشواس بولتے ہیں اس کو ابھی سائنس نے ایک نیا نام, تھوڑا سا انگلش نام دیا ہے. کیا نام دیا ہے؟ پیرا نارمل. پیرا یعنی پار, آگے کا, نارمل جو نارمل سے آگے ہو, یعنی نارمل نہیں ایکسٹرا نارمل ہے یہ. تو اس کو کتنا پیارا نام دیا ہے, پیرا نارمل. تو مان رہے ہیں اس کو وہ لوگ بھی, لیکن نام سائنسی نام دے کے اس کو مان رہے ہیں. تو ماننے والے تو ہیں اس کو. جنات کو ایک زمانے تک لوگ نہیں مانتے تھے, آج لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ ہائی ایسا کچھ تو بھی ہے. تو بہت ساری اس بارے میں ڈاکیومینٹریز بھی بڑے بڑے سائنسی اداروں سے یعنی لوگوں نے بنائی ہیں کہ ایسا ہے بابا, ذرا سوچو اس بارے میں. تو یہ چیزیں ہیں. تو نظر بھی لگتی ہے, لیکن نظر اچھی نگاہ سے دیکھے تو بھی لگتی بعض اوقات. یعنی کوئی آدمی, میرا بچہ کتنا اچھا دکھ رہا ہے آج, گورا گورا دکھ رہا ہے ایک دم, بچہ جو پڑا بستر پہ, کیا ہوا اس کو, باہر بھی نہیں گیا آج تک, نہ پانی میں کھیلا, نہ کچھ نہ کچھ. ماں باپ کی نظر لگ جاتی ہے, بہت تعجب کسی پہ ہو جاتا, ایسا جو ہو جاتا ہے آدمی کو, نظر لگ جاتی ہے اس کو, ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے جب بھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں, بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, ایک دم تعجب کے ساتھ جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس وقت میں نظر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. چاہے پیار سے دیکھیں, ضروری نہیں دشمن دیکھیں. اس وقت میں کیا دعا دینا چاہیے؟ اس لیے ایک صحابی کو دوسرے صحابی نے غسل کرتے وقت دیکھا, تیری چمڑی تو ایک دم عورتوں کی طرح ایک دم نرم, ایک دم پیاری, نازک. ایک دوست ہیں, ایک نہا رہے, دوسرا بیٹھ کے دیکھ رہا, وہ چھپا کے نہاتے تھے. اب دیکھا انہوں نے ان کی پیٹھ کو تو ایک دم تعجب کیا, کیسی کیسی تیری اسکن. اب وہ جو پڑ گئے تو پڑ ہی گئے, بیمار پڑ گئے. آپ نے کہا تم اپنے ساتھی کو مار ڈالتے ہو, تم کو چاہیے کہ جب تم کسی سے کوئی ایسی اچھی تعجب کی چیز دیکھو تو برکت کی دعا کرو. جب آپ برکت کی دعا کریں گے تو نظر نہیں لگے گی. مثلا آپ نے دیکھا آپ کا گڈو بہت اچھا دکھ رہا ہے, یا قرآن پڑھ رہا ہے, یا کچھ اچھا دکھ رہا ہے آپ کو, بہت پاس ہوگا میرا گڈو, تو آپ کہیں بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, اللہ تجھ کو برکت دے. جب آپ اس طرح کی دعا دیں گے اس کو نظر نہیں لگے گی, اس کو نظر, بعض لوگ کالا ٹیکا لگاتے ہیں اس کا. بتائیے آپ بھی اچھے دولہے کو لگاتے نظر نہیں لگنا, دولہے کو بھی تو لگ سکتی, صرف بچے کو تھوڑی لگتی ہے. تو کالا ٹیکا لگانے سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہے, پر بچے کو کاجل لگا کے بھیجتے ہیں باہر, اس کو ٹیکا نہیں. تو اس طرح سے قرآن و سنت میں کچھ نہیں ہے, یہ لوگوں کی اپنی چیزیں ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں. تو بہرحال نظر بھی لگ سکتی ہے اور حسد کا بھی انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو جادو کے ساتھ حسد کو بھی ذکر کیا گیا کہ اس کا بھی ایک انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. تو سارے شرور اس میں آ جاتے ہیں. اگلی صورت میں شیطان اور وسوسے, جو دینی نقصان ہو سکتا ہے, یہ جسمانی نقصان کے لیے ہے, دنیاوی نقصان کے لیے ہے. سانپ, بچھو, چور, ڈاکو, اور اسی طرح سے جادو اور حسد, اور اسی طرح سے نظر, آدمی کے جسم کو نقصان اس سے ہوتا ہے. لیکن اور آگے کون سا ہے آخری, وہ ہے, وہ کون سا ہے, آدمی کے دل میں وسوسے ڈالنے والا, وہ دین کا نقصان ہو سکتا ہے, وہ آخرت کا نقصان ہوتا ہے. اس کو اللہ نے آخر میں بیان کیا, فائنل بات بیان کی اس میں. ایک اخیراً بات یہ کہ امام القرطبی کہتے ہیں کہ حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا. آسمان میں پہلا گناہ ہوا وہ کون کیا؟ ابلیس. آدم علیہ السلام کو دیکھا, اس کو پچا نہیں معاملہ, اس نے بولے یہ, اس کو بہت حسد ہوا, یعنی اس کو پوزیشن مل رہی ہے میرے مقابلے میں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کس نے؟ ابلیس نے. یہ پہلا گناہ تھا, اور انکار تک لے جانے والی یہ چیز تھی کہ اس کو پسند نہیں آیا آدم علیہ السلام, ان کو پوزیشن ملے پسند نہیں آیا ان کو. تو ابلیس کی صفت ہے یہ, اور دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا. یہ کیسے ہوا؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, حابیل اور قابیل. تو حابیل کا اللہ تعالیٰ نے جو بھی یعنی قربانی تھی اس کو قبول کیا, اس کو اچھا نہیں لگا اس کا قبول اور میرا قبول نہیں, تو حسد اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے کیا کیا, قتل کر دیا حابیل کو قابیل نے. تو یہ زمین پر بھی پہلا گناہ علماء نے کہا کہ حسد ہی تھا, یہ بہت گندی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے, کسی کو کچھ ملتا ہے چاہے دنیوی اعتبار سے ہو دینی اعتبار سے ہو, اللہ سے خود اپنے لیے مانگے, اس سے اچھا مانگے. جس کو اللہ اس کو دے سکتا ہے تو اپنے کو نہیں دے سکتا, لیکن آدمی حسد کر کے اپنا آج بھی کھوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی مقام کھوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے. اور بھی چیزیں اس میں تھی لیکن اتنا ہمارے لیے کافی ہے.